ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 18 مارچ 2018 کو سنڈے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی علمی نشستوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے جو چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پر ہے اس کے تھرو انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا علمی و تحقیقی مجلس علمی اور تحقیقی مجلس اور یہ مجلسیں جتنی بھی ہوں گی یہ 01, 02, 03 آن ورڈ انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہوں گی انشاءاللہ تعالی اور اس حوالے سے کئی ایک نام زیر غور تھے کہ ان علمی مجالس کے لیے کیا ورڈنگ استعمال کی جائے کیونکہ ابھی تو ہمارے جو مسئلہ نمبر ہیں وہ تو چل رہے ہیں مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کرنے کو اسی طریقے سے جو قرآنک لیکچر ہیں وہ لیکچر کے عنوان سے چل رہے ہیں تو مختلف سجیشنز آئیں یعنی اس میں گفتگو کا بھی ایک تھا کہ اس کو گفتگو کے نام سے اپلوڈ کیا جائے لیکن وہ گفتگو والا معاملہ تو وہ بالکل ایک شخصیت پرستی والا معاملہ ہو جاتا ہے اگرچہ واصف علی واصف صاحب کی گفتگو کے عنوان سے ہی چیزیں چڑھتی تھیں لیکن وہ ایک بالکل اسپیسیفکلی ایک شخصیت سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے علمی باتیں اور مختلف الفاظ تھے میں نے وہ لفظ بہتر سمجھا جو کتاب و سنت کے دائرے کے اندر جس کا ثبوت بھی موجود ہو اور وہ موسٹ اپروپریٹ ہو عربی میں مجلس کا لفظ قرآن حکیم میں بھی استعمال ہوا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے اندر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجالس تھی ان کے لیے بھی مجلس کا لفظ الحمدللہ استعمال ہوا ہے تو عربی میں مجلس کہتے ہیں اردو زبان میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو وہ کہتے ہیں بیٹھک کو بیٹھنے کو ایک کامن گیدرنگ کو کسی یعنی علمی میٹنگ کو سیٹنگ کو ایسی سیٹنگ جس کے اندر انٹریکشن بھی انوالو ہو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور انگلش میں بھی اور یہ انشاءاللہ ہماری جو مجلسیں ہیں وہ 01 علمی و تحقیقی مجلس 02 علمی و تحقیقی مجلس 03 علمی و تحقیقی مجلس اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہوں گی اور یہ لفظ میں نے جو قرآن حکیم سے ڈیڈکٹ کیا ہے اس کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں سورت المجادلہ پارہ نمبر 28 کی پہلی سورت ہے اس کی آیت نمبر ہے 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس اے ایمان والو، جب تمہیں یہ کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ اپنی مجلس میں کشادگی اختیار کرو، یعنی آپ علیہ السلام کی مجلس میں جب باہر سے لوگ بعد میں شریک ہوتے تھے تو اس کے لیے پھر باقی آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بھی خالی کرنی ہوتی تھی کہ کشادگی پیدا کی جائے اس کے لیے، یعنی باقی لوگ جو ہیں وہ سمٹ کے اکٹھے بیٹھیں، تو جب تمہیں اس چیز کا حکم دیا جائے مجالس میں، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو اس وقت کشادگی اختیار کیا کرو، یعنی سمٹ کے بیٹھو اور باقی لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دو، اللہ بھی تمہیں کشادگی دے گا. وَإِذَا قِيلَ الشُّزُو فَانشُزُو، اور جب یہ حکم دیا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو، اب مجلس جو ہے وہ برخاست کی جاتی ہے، یہ مجلس اینڈ کی جاتی ہے، تو پھر یہ نہ کیا جائے کہ سرکار ساڈا تھوڑے سے سوال اور سن لو، نہیں، ذرا پھر وہ ڈیکورم اس طریقے سے چل نہیں سکتا، کیونکہ ایک شیڈیولڈ لائف ہوتی ہے نا. تو میں بھی تو لوگوں سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ سوال جواب کی، جب تک میں بیٹھا ہوں اس وقت تو ٹھیک ہے، جب میں اٹھ جاتا ہوں پھر آپ، یعنی میں جوتیاں پہننے گئی ہوں وہاں بھی آدھا گھنٹہ مجھے سوالوں کے جواب دینے پڑے، تو یہ پھر جو ہے نا وہ اخلاقی طور پہ درست بات نہیں ہے. تو یہ قرآن پاک میں آ گیا کہ جب کہا جائے کہ مجلس برخاست تو فوراً اٹھ جائے کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند کرے گا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے. والذین اوت العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، یعنی اس چیز کی برکت سے کہ مجلس کے وہ ڈیکورم کا خیال رکھیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اسے پتا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو. اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں نبی علیہ السلام کی مجالس کے حوالے سے. اب یہ ایک المیہ ہے کہ یہ پھر وہ سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے مجلس کا لفظ ایک خاص مکتب فکر نے اڈاپٹ کر لیا، دوسرے نے سمجھا کہ اب یہ لفظ ہی کوئی نعوذ باللہ کوئی گالی ہو گیا ہے. جس لفظ کا ذکر قرآن پاک میں موجود تھا، بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث میں موجود تھا، اور یہی ایک اپروپریٹ ورڈ استعمال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سٹنگز کے لیے، انٹریکشنز کے لیے، میٹنگز کے لیے، بیٹھکوں کے لیے مجلس کا لفظ. تو اس حوالے سے کئی ایک احادیث موجود ہیں، لیکن ایک حدیث مجھے اسی مشورے کے دوران، جب دو تین دن پہلے مجھ سے والد صاحب کہنے لگے کہ یار ان مجلسوں کو بھی علیحدہ سے ریکارڈ کیا جائے، وہ میں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں، تو اس وقت میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق وہ کم از کم اس کے 3 ترک آئے ہیں، 1525 سے لے کر 1527 تک. اور یہ حدیث مشکات المصابی میں، جسے میں نے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اس میں بھی موجود ہے 4747. اور مسلم شریف میں یہ کنزیکٹو 3 اس کے ترک آئے ہیں 1525 سے لے کے 1527 تک. یہ بلکہ مسلم شریف پڑی ہوئی ہے، میں نے اس پہ نشان بھی لگایا ہوا تھا، فزیکلی دکھا دیتا ہوں. قرآن تو سب لوگ دیکھ ہی لیں گے، لیکن مسلم شریف تو کسی کسی کے پاس ہوگی. تو یہ جو اوریجنل اس کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے، یہ 1525 تو کانٹینیوس نمبر ہے انٹرنیشنل، جو اسلام 360 میں بھی چل رہا ہے، اب ٹھیک ہو چکا ہے اس میں. اور دوسرا جو ڈسکانٹینیوس نمبر ہے بٹوں والا، وہ ہے 670-286 فواد عبدالباقی والا، لیکن وہ کانٹینیوس نہیں ہے. بل یہ دونوں میں دکھا دیتا ہوں، اس میں دونوں کے نمبرنگ ہے، دارالسلام والوں کی جو صحیح مسلم ہے، یہ ذرا ان کو دکھا دینی. صحیح مسلم شریف میں تھوڑا قریب کر دیتا ہوں تاکہ الفاظ بھی پڑھے جائیں. یہ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق عربک لینگویج میں دارالسلام، جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے احادیث کی پبلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ان کا ہے. اور اس میں یہ والی حدیث جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابی میں بھی موجود ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث دکھا دیں، اس کے انٹرنیشنل نمبر بھی اس میں ڈسپلے ہو رہے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1525 سے لے کر 1527 تک 3 کنزیکٹو اس کے ترک آئے ہیں. ایک اور طریق بھی اس کا آگے چل کے آتا ہے ذکر والے چیپٹر کے اندر، وہ 6000 پلس اس کا نمبر ہے، لیکن یہاں سے میں نے دکھا دیا، یہ کافی ہے. اس میں سیدنا سماک تابعی ہیں، سماک ابن حرب رحمہ اللہ تعالی، وہ ایک صحابی ہیں سیدنا جابر بن سمورہ، لفظ ہم سمرا بولتے ہیں لیکن یہ لفظ سمورا ہے، میم کے اوپر پیش ہے. جابر بن سمورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سماک بن حرب تابعی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی مجالس اٹینڈ کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار مجالس اٹینڈ کی ہیں. اور یہی حدیث جب جامعہ ترمذی میں اس کا طریق آتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2850, اس میں آگے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں 100 سے زیادہ مجلسیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹینڈ کی ہیں. پھر آگے مسلم شریف کی حدیث چلتی ہے کہ وہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجالس ہوا کرتی تھیں وہ یوں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے مصلے پر بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا. یعنی آج کے اعتبار سے اگر آپ وہ کیلکولیشن کریں وہ 1.5 سے 2 گھنٹے بنتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر کی نماز ارلی ٹائم کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے. تو 1.5 سے 2 گھنٹے یہ بنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اپنے مصلے پر. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں اس مجلس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے زمانہ جاہلیت کے واقعات کو یاد کیا کرتے تھے, اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ پھر شعر و شاعری بھی ہم ایک دوسرے کو اشعار بھی سنایا کرتے تھے. اور مسلم شریف میں کہ ہم ان زمانے جاہلیت کے واقعات کو یاد کرتے تھے کہ ہم کتنے گمراہ تھے اس زمانے میں, اللہ نے ہم میں یہ پیغمبر مبعوث کیے, اللہ نے ہمیں ہدایت دی, کتنے الٹے سیدھے ہم کام کیا کرتے تھے. جیسے یہاں پہ بھی جب سب کانٹیننٹ میں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میں تو فلاں دربار پہ روزانہ جناب حاضری نہیں سا جو تک دینا, میں جانا ہی نہیں تھا آگے کدھر, فلاں دربار پہ جب تک میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو میں تو کام پہ نہیں جاتا تھا. تو اس طرح ہم بھی جس طرح اپنے رونے روتے ہیں ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں, صحابہ کرام بھی ان چیزوں کو یاد کیا کرتے تھے. اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران ہم یعنی یہ واقعات جب ڈسکس کرتے تھے تو خوب ہم ہنستے تھے, یعنی اپنے جاہلیت کے کاموں کے اوپر کہ جو ہم کرتے رہے اس کے اوپر خوب ایک دوسرے کا یعنی مذاق بھی اڑایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ مسکرایا کرتے تھے ان ساری باتوں کو سن کے. تو یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی, اس کے لیے بھی مجلس کے لفظ استعمال ہوئے ہیں, اور یہ ڈیلی کی آپ کی مجلس ہوا کرتی تھی یعنی فجر کی نماز پڑھانے سے لے کر خوب سورج بلند ہونے تک. الحمدللہ اس مسلم شریف کے حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام اشراق کی نماز پڑھ کے آیا کرتے تھے, تو اس سے لگتا یہی ہے کہ آپ اشراق کے نوافل بھی گھر ہی جا کر ادا کیا کرتے تھے. وہ جو ترمذی میں روایت ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے, وہ اصول محدثین کے اوپر روایت کمزور ہے. بہرحال سنت ہے اتنی دیر تک مسجد کے اندر بیٹھنا. نفلی نماز صحیح مسلم میں حدیث ہے فرض کے بعد سب سے افضل نماز مرد کے لیے وہ نماز ہے جو وہ گھر میں ادا کرتا ہے. تو بہرحال یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس کا ذکر. اور اس پہ مجھے وہ ایک نعتیہ شعر بھی یاد آ گیا, جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام, اس وقت سرور عالم کی مجلس کا عالم کیا ہوگا. یعنی آپ علیہ السلام کی وہ مبارک مجلس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ممان خصوصی کے طور پر اور آپ کے اصحاب آپ کے ارد گرد جمع تھے, کتنا رقت انگیز وہ منظر. اور جب آپ کو یہ بات پتا ہو کہ یہ جو شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ آن دا فیس آف ارتھ اللہ کی ریپرزینٹیٹو ہے, اللہ کی نمائندہ ہے, تو اس وقت تو انسان کی پھر دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. الحمدللہ میرے بھائیو یہ علمی مجالس آلریڈی ہو تو رہی تھی, یعنی یہاں پر 16 اکتوبر 2010 یعنی تقریباً اب یہ آج 18 مارچ 2018 ہے, پچھلے 8 سالوں میں بغیر ناگے کے الحمدللہ یہ کنزیکٹو قرآن کلاسز چل رہی ہیں. اکا دکا ناگے آئے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی ہڑتالوں کی پالیسیز کی وجہ سے, لیکن اس سے زیادہ لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں. اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو سینکڑوں لیکچرز بلا ناگا ان 8 سالوں میں, ہفتے میں ایک لیکچر تو ضرور ریکارڈ ہوا ہے. اسی وہ لوگ کہتے ہیں جناب اتنی لیکچر کتنے بیک ریکارڈ کرانا رہتا ہے. بھائی میرے اگر آپ 8 سالوں تک ہر اتوار کو یا ہر ہفتے کو ایک لیکچر ریکارڈ کروائیں تو سال میں کتنے ہفتے ہیں, 52 بنتے ہیں. تو 52 کو آپ ذرا 8 سے ملٹی پلائی کر لیں تو یہ 300-400 تو یہ لیکچرز بن جاتے ہیں, اور پھر ان میں کئی لیکچرز 2-2, 3-3 گھنٹے کے بھی ہیں, کئی نشستیں اسپیشل بھی ریکارڈ ہوئی ہیں. تو ان میں یعنی روٹین تھی کہ قرآن کلاسز یا مسئلہ نمبر ریکارڈ ہوتے تھے, اس کے بعد کیمرہ ہم آف کر دیتے تھے, پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بعض کا 4 بعض کا 5-5 گھنٹے بھی میں فل بدی کوشچن آنسرس جو دوسری جگہوں سے لوگ آئے ہوتے تھے ان کو ایڈریس کرتا تھا, لیکن ان کی ہم ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ ایک کیجول گفتگو ہوتی تھی، ڈیکورم میں نہیں ہوتی تھی، لیکن بڑے عرصے سے لوگ اس کے اوپر ایمفسائز کر رہے تھے کہ اس گفتگو کو بھی یعنی ریکارڈنگ میں لایا جائے، تاکہ جو کئی کوشچنس جتنے لوگ آتے ہیں ہر بندے کے دماغ میں اپنے سوال ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ویڈیو ریکارڈنگ میں آ جائیں انٹرسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو لہٰذا اس نشست کا پھر وہ ڈیکورم اسی طرح کا ہوگا، ذرا فری اسٹائل ہو سکتا ہے، بیچ میں چائے بھی پی رہا ہوں، گپ شپ بھی ہو رہی ہو، تو وہ پھر ہم کٹنگ وغیرہ نہیں کریں گے، اس کو مجلس کو مجلس ہی رہنے دیں گے. جس طرح اشفاق صاحب کا بھی ایک وہ زاویہ پروگرام چلتا تھا، اس میں وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا، تو ہم یہ اس مجلس کو مجلس ہی رہنے دیں گے. اور آج میں نے اسپیشلی اس لیے قرآن کلاس سکپ کر دی ہے تاکہ میں یہ پوری تمہیدی گفتگو اس حوالے سے کر دوں. آندہ سے قرآن کلاس ہونے کے بعد یہ ساری ریکارڈنگ ہوا کرے گی، تو جو اس کی تفصیلات ہیں وہ پھر میرا پھر آدھا پونا گھنٹہ لگ جانا تھا، اس لیے میں نے قرآن کلاس کو آج سکپ کر کے اس کی ریکارڈنگ پہلی مجلس کو پروٹوکول دیتے ہوئے میں نے یہ ساری چیزیں کلیریفائی کر دی الحمدللہ. اچھا میرے بھائیو، یہ کافی عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے، پھر دو تین دن پہلے مجھے والد صاحب نے بھی کہا کہ یار اس کو ریکارڈنگ میں لایا جائے، پھر میں ذرا سیریس بھی ہوا، پھر مجھے اچانک مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد آ گئی، یہی والی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو پھر مجھے ذرا اس چیز کو فیل ہوا کہ اس کو ریکارڈنگ میں لایا جائے. اب رہا کہ اس مجلس میں یعنی صرف یہاں جتنے بھی 50-60-70 لوگ آتے ہیں وہ تو چلے شریک ہیں ہی ہیں، یعنی باہر کے ملکوں کے لوگ یا دوسرے شہروں کے لوگ بھی آ کر فزیکلی شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر فزیکلی نہیں آ سکتے تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ آفیشیل اہل سنت پاک .com پہ ہمارے بھائیوں کے واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس اپنے کوشچنس آڈیو میں بھی بھجوا سکتے ہیں، اکثر کے تو وہ جوابات دے دیتے ہیں کیونکہ میں نے آلریڈی کئی ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز سینکڑوں کی تعداد میں ریکارڈ کروا دی ہیں. بل میں ان بھائیوں کے نمبرز بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں. پہلے تو ہمارے فرحان بھائی جو ہیں، ان کا نمبر ہے 0332958214 +92 پاکستان کا کوڈ لگے گا، +92 کے ساتھ ہوگا +92332958214. دوسرے ہمارے یوسف بھائی ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں، +92 323 437852 +92 323 437852. اور تیسرے الحمدللہ ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں، وہ ابھی کچھ عرصے سے ہی ماشاءاللہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور مجھے یعنی پرسنلی چند لوگوں کی وجہ سے جو سپورٹ ملی ہے ان میں سے ایک وہ ہیں، یعنی مجھے ایک سمجھ لیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کی شکل میں ایک ٹیلنٹڈ بندہ دے دیا ہے جو ماشاءاللہ روزانہ سینکڑوں سوالات کو ہینڈل کر رہے ہیں. ان کا نمبر بھی نوٹ کر لیں، +92 331 245 3094 +92 331 245 3094. ان سب کو آپ واٹس ایپ پہ سوالات بھیج سکتے ہیں. اچھا یہ ذرا میں علماء کے حوالے سے کلیئر کر دوں، یہ لفظ جو ہے لفظ ہے سوال، سین واؤ پہ سو اور واؤ کے اوپر ایک حمزہ ہوتا ہے اس لیے وہ الف پڑھنے میں آتا ہے، سوال لفظ ہے لیکن ہم اردو میں سوال بول رہے ہوتے ہیں تو اردو میں یہ غلط العام چل جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی غلطی نہیں نکالنی چاہیے. بہرحال سوالات آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، اور فزیکلی اگر کسی نے سنڈے کی اس نشست میں جس طرح آپ لوگ مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں آنا چاہیں تو 1:30 بجے یعنی 1:30 پہ ہر سنڈے کو یہاں پہ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی میں نماز ظہر ہوتی ہے. ایڈریس ہمارا گوگل میپ پہ بھی آپ کو مل جائے گا آسانی سے، جہلم شہر تو یعنی 2 کلومیٹر کے سرکل کے اندر ہے، تو بڑی آسانی سے آپ کسی سے بھی پوچھیں قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی تحصیل روڈ بالمقابل صدر تھانہ، یہ تھانہ صدر جہلم شہر، تو بڑی آسانی سے آپ پہنچ سکتے ہیں. نیچے ہماری یہ آئس فیکٹری ہے اور اوپر جو ہے یہ اکیڈمی ہے الحمدللہ. اور آنے سے پہلے آپ عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں، عثمان بھائی کا نمبر بھی ہم نے ویب سائٹ کے اوپر دیا ہوا ہے، ان کا نمبر جو ہے وہ +92 کے کوڈ کے ساتھ 321 یعنی پاکستان میں ہوگا تو 0321 590162 +92 کے کوڈ کے ساتھ 321 590162. لیکن یہ واٹس ایپ یوز نہیں کرتے، ان کو کال ہی کرنی ہوگی، اور ریسرچ پیپرز بھی ہمارے الحمدللہ پورے ملک کے اندر جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کے فضل سے ہماری جو مہینے کی 1,00,000 روپے سے زیادہ ڈاک جو ہے راؤنڈ اباؤٹ فریلی پورے ملک کے اندر سچ پیپر جاتے ہیں 1 مہینے میں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلا رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ سارے جو نمبر ہیں انہی پہ رابطہ کریں، اور اگر کسی سے بھی رابطہ نہ ہو پائے تو اینڈ پہ مجھے ای میل کر لیں، لیکن یہ اس کو بالکل آخری خانے میں ہی رکھیں، میرے پہ کوئی امید نہ لگائے کہ میں ای میل کا فوراً جواب دے دوں گا. mirza_95@yahoo.com mirza_95@yahoo.com یہ میرا ای میل ایڈریس ہے. یہاں پر بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں اب وہ سوال پوچھ بھی سکتے ہیں, اور پیجز بھی آپ کو بال پوائنٹ اور پیج مل جائے گا, اس پہ آپ لکھ کے بھی مجھے پرچی بھجوا سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ ہم ریکارڈنگ والا سلسلہ شروع کریں گے, اور اس کا مقصد قطعاً میں نے کوئی اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, بلکہ آڈینس کے جو شوق تھا اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ اس کو بھی لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ لرن کریں. اور پھر ظاہر ہے کہ پورے ملک سے لوگ آتے ہیں تو بسا اوقات سوال ریپیٹ بھی ہوں گے, یعنی آج لالا موسیٰ سے بھی اور اس طریقے سے لاہور سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے اس دفعہ ایک بھائی آئے ہیں اور وہ مجھ سے کوئی ایک مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں وسیلہ اور توسل کے اوپر, اگلے ہفتے کوئی اور بندہ میاں والی سے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے وسیلے کے بارے میں بات کریں, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بار بار ریپیٹیشن بھی ہوگی, اور وہی اس مجلس کا حسن بھی ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ میں نے فلبدی چونکہ جواب دینے ہوں گے, ہر دفعہ میں مختلف اینگل سے گفتگو کر رہا ہوں گا اور اپنے پرسنل جو ایکسپیرینسز ہیں میری زندگی کے واقعات جو میں نے لرن کیا اپنی ان 40 سالہ زندگی کے اندر, وہ انشاءاللہ میں وہ بھی شیئر کرواتا چلا جاؤں گا. اور اس حوالے سے میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا اتنی بڑی نعمت ہے, یوٹیوب, واٹس ایپ اور فیس بک, اور خصوصاً یوٹیوب, کہ یہ آپ کو فریڈم دیتا ہے, آزادی. یعنی اگر ربیع الاول کے مہینے میں میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ تراوی 20 ہے یا 8, تو ٹی وی چینلز کے لیے تو آپ کو 6 مہینے آپ رمضان کے آنے کا انتظار کریں گے شاید وہاں پہ یہ بحث ہو. لیکن میں تو آج میرے دماغ میں سوال آیا, میں 6 مہینے کہاں انتظار کروں گا؟ یوٹیوب مجھے ایسی فریڈم دیتا ہے کہ چاہے دن کے وقت میرے دماغ میں کوئی سوال آیا یا رات کے 2 بجے آیا ہے, میں اسی وقت یوٹیوب کے پر جا کے لکھوں تراوی 20 یا 8, تو آگے انجینئر صاحب کا کلپ کھل جائے گا, کیا حکم ہے میرے آقا. کوئی ٹائمنگ کی بھی نہیں, نہ کوئی وہ مہینہ ہونا ضروری ہے. یہ یوٹیوب جو آپ کو فریڈم دے رہا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ اب جتنے لوگ مصروف ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم فارغ ہونا ہم اس وقت دینی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ہم فارغ ہو کے جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیکچر پی ٹی وی پہ آتے تھے, ہم بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے کہ جی شام کو جناب 7 سے 8 وہ پروگرام لگنا ہے یا 6 سے 7 لگنا ہے. لیکن اب تو ہم کہتے ہیں جناب جس وقت ہم اویلیبل ہوں اس وقت ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سامنے آنا چاہیے, تو وہ تو نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ یوٹیوب, کہ جب آپ فارغ ہوں. پھر اب یوٹیوب تو ماشاءاللہ وائی فائی کے ذریعے ہمارے ٹی ویز کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو گیا ہے, اب تو آپ کو لیپ ٹاپ اور یہ باقی چیزوں کی ڈیوائسز کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے, ڈائریکٹ آپ ٹی وی کے اوپر ہی وہ براؤزنگ کر کے ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں. تو آج یہ چونکہ پہلی مجلس تھی اس لیے میں نے تمہیدی گفتگو کافی لمبی کر دی, میرے حال کوئی تقریباً 20 منٹ کی گفتگو تو میں نے کی ہے, 20-25 منٹ کی. اب اللہ کا نام لے کے آج کے اس یعنی کہ کوشچن آنسر سیشن یا پہلی مجلس کہہ لیں علمی اس کی طرف آتے ہیں. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. پہلے 3 سوال تو میرے پاس خود آئے ہوئے ہیں, میں یعنی اپنے سے ہی آغاز کروں گا, اس کے بعد آپ لوگوں کے بھی سوال لینے شروع کرتا ہوں موقع سے یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی. پھر آپ لوگوں کے پاس کاپی پینسل آ جائے گا, آپ اس دوران سوال لکھ لیں. پہلے میں یہ 3 سوال جو اپنے ہیں جو ای میل کے ذریعے یا یوٹیوب کے کمنٹس کے ذریعے لوگوں تک لوگوں نے مجھ تک پہنچائے ہیں میں ان کو ایڈریس کرتا ہوں. سوال نمبر 1, میرے بھائیو میں نے الصلاۃ خیر من النوم کے حوالے سے جو علماء نے صدیوں سے ایک دھوکہ دیا ہوا تھا کہ جی یہ نعوذ باللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اس کو اذان کے اندر داخل کیا ہے, یعنی ایک جھوٹ پبلک کے اندر مشہور تھا اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے. اور میں نے الحمدللہ حدیث کی بنیادی کتابوں سے ثابت کیا, کون سی بنیادی کتابیں, جو مطلب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں, مشکات المصابی یعنی ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. کون سا مدرسہ جس میں مشکات موجود نہیں ہے, اور اس میں بھی جو پرائمری کتاب ہے سنن ابی داؤد اور سنن نسائی سے میں نے بتایا تھا. سنن ابی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 500 نمبر روایت ہے 500, اور سنن نسائی میں اس کی صحیح سند ہے 634 کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم خود ابو محذورہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائے. تو وہ حدیث اذان کے چیپٹر میں مل جائے گی. اب بالکل تو کھیر پکا کے منہ میں نہیں ڈالنی ہوتی ہے, جب بتا دیتے ہیں اذان کا چیپٹر کتنا بڑا ہے, تو تو کھول کے وہ پھر بعض لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے جی وہ اسلام 360 کا آپ نے حوالہ دیا تھا اس میں تو 634 نمبر پہ ہے نہیں ہے. تو اسلام 360 میں کئی ایشوز چل رہے ہیں جو آہستہ آہستہ ریزالو ہو رہے ہیں. مسلم شریف کی نمبرنگ کا ایشو تھا وہ اب ریزالو ہو چکا ہے. میں نے زاہد بھائی کو یعنی خود پرسنلی یہ بات کی تھی اور وہ مجھے ملنے بھی آئے تھے. میں نے ان کے لیے ایک پرومو بھی ریکارڈ کروایا تھا. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں انجینئر محمد علی مرزا اباؤٹ اسلام 360, جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ایپ اس حوالے سے فی سبیل اللہ ایک بندے نے, جو مولوی نہیں ہے ایک عام آدمی ہے ہماری طرح کا, اس بندے نے ماشاءاللہ 50 لاکھ روپیہ لگا کے یہ جو ہے خود ڈیولپ کروائی ہے. یہ یعنی بہت بڑا اس بندے کا کارنامہ ہے الحمدللہ. 24 لاکھ سے زیادہ اس کے یعنی اس وقت یوزر ہیں. $1 بھی وہ قیمت رکھتا تو $24 لاکھ اس کو جیب میں ملتے تھے. $1 تو ہر بندہ دے سکتا ہے لیکن اس نے یہ بھی کمائی نہیں کی ہے. اسی لیے میں نے اس کے لیے پرومو بنایا. میں نے آج تک کسی اور کسی جماعت کے لیے پرومو کبھی نہیں بنایا. اس بندے کو میں نے پھر پرومو بنا کے دیا تھا اپنی طرف سے کمنٹس 2-3 منٹ کا. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں. تو سنن نسائی کا ایشو چل رہا ہے. ایون مکتبہ شاملہ میں بھی اس کی نمبرنگ کا فرق آ رہا ہے. دارالسلام والوں کی جو سنن نسائی ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے, اور sunna.com پہ جو انگلش والی سنن نسائی ہے جس میں انگلش نمبر لکھا ہوا ہے وہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے. تو میں نے جو نمبر بتایا تھا وہ بالکل وہی ہے 634, جبکہ اسلام 360 میں وہ 657 نکلا ہے. تو وہ نمبرنگ انشاءاللہ اس کی بھی ہم ٹھیک کروا دیں گے. میں فزیکلی آپ کو یہ سنن نسائی دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ میں نے جو نمبر بتایا تھا بالکل ٹھیک بتایا تھا. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ دیکھیں, یہ میں نے کوئی ہاتھی کے دانت نہیں ہے, یہ واقعی یہ کتابیں اس کے اندر بھی موجود ہے جو کچھ میں پڑھتا ہوں. تو یہ 634 نمبر ان کو دکھا دیں جی. یہ دونوں حصے اس کے ہائی لائٹ کرنے, ایک تو نمبرنگ والا بھی اور اصلاۃ خیر من النوم بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ریڈ مارکر کے ساتھ. میں اس کو قریب کر دیتا ہوں تاکہ یہ بڑا نظر آ جائے. سنن نسائی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ دارالسلام والوں کی ہے, جو یہ میں نے ٹیبل کے اوپر صرف پڑھی نہیں ہوتی, پڑھی بھی ہوتی ہے, اس کے اوپر میں نشان بھی لگا کے رکھتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. سنن نسائی کا بھی یعنی ایشو چل رہا ہے اور یہ بھی ریزالو ہو جائے گا. مسلم شریف کا چل گیا ہے, کافی حد تک مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے. میرا اس پہ کلپ بھی آ گیا تھا صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ اور مسند احمد کی نمبرنگ بھی, اس کے اندر بھی ایشو چل رہے تھے, وہ آلموسٹ تقریباً ریزالو ہو چکے ہیں. اب کانٹینیوس نمبرنگ ہی ہے. لیکن ابھی مشکات کے اندر جو تخریج ہوئی ہوئی ہے وہ فواد عبدالباقی والی بٹوں والی نمبرنگ ہے, اس میں پرابلم ہوتی ہے. آپ یہ مسلم شریف جو دارالسلام والوں نے پرنٹ کی ہے جو میں نے دکھائی بھی تھی پہلے, اس کے اندر دونوں نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے. آج والی جو حدیث تھی 1525 وہ دوبارہ ان کو دکھا دیں. اس میں آپ دیکھیں بٹوں والی نمبرنگ بھی ہوئی ہوئی ہے. یہ بھی ذرا ان کو قریب کر کے دکھا دیں مسلم شریف کی. نہیں, مسلم شریف میں جو میں نے یہ مجلس والا لفظ جو میں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 سے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1525 سے, اس کا آپ نمبر دیکھیں. جو کانٹینیوس نمبر ہے وہ ہے 1525, لیکن جو اس کے ساتھ بٹوں والا نمبر ہے وہ ہے 270-286. اب چونکہ اس کے مسلسل تین طرق آئے تھے تو کانٹینیوس نمبرنگ میں وہ نمبر چل رہا ہے 1525-1526-1527, جبکہ دوسری نمبرنگ جو بٹوں والی ہے اس میں یہ چل رہا ہے 670-286, پھر چل رہا ہے 670-287, پھر چل رہا ہے 670-288. یعنی وہ 670 کو انہوں نے کانسٹنٹ رکھا ہے اور تین جو ترک آئے تھے تینوں کے نمبرنگ کو اس نے کر دیا. تو اس طرح یہ کوئی 3500 حدیثیں بنتی ہیں, اور ویسے جو کانٹینیوس نمبرنگ میں 7563 ہے, 7563 مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی اتنی ہی ہے الحمدللہ. تو یہ دیکھیں نا آپ کتنی ساری چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا جا رہا ہوں اس حوالے سے. اچھا, سوال نمبر 2 جو اس حوالے سے ریسیو ہوا تھا وہ ہمارا ایک یعنی یوٹیوب کے اوپر کلپ چڑھا تھا, اس کے اوپر ہم نے تھم نیل بنایا تھا قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. تو بعض لوگوں کی طرف سے یہ فیڈ بیک آیا یہ آپ قادیانی مذہب کا لفظ استعمال کریں. نعوذ باللہ من ذالک, مذہب کا لفظ تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ اب جو ڈفرینس ہے ان الفاظ کے اندر, اب اگر کسی بندے کو یعنی قرآن کا مطلب نہیں پتا اور وہ اب یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی آپ قرآن کا لفظ نہ استعمال کیا کریں اپنے لیکچر میں, کتاب اللہ کہا کریں, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا قرآن کس کو کہتے ہیں, تو اللہ کے بندے تو ایجوکیٹ ہو نا. اگر تنو فرقے کا مطلب نہیں پتا تو اللہ کے بندے ایجوکیٹ ہو, ایک غریب اتو بدتمیز, یعنی ایک آپ کے پاس نالج نہیں ہے, اوپر سے آپ لوگوں کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں. پہلے نالج تو حاصل کریں, علم کی بنیاد پہ کریں نا. فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والی چیز کو، یعنی یہ جو پتا بھی درخت سے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں یہ فرق ہو گیا، الگ ہو گیا. فرقے کا لفظ ہی اپروپریٹ ہے قادیانیوں کے لیے کہ وہ امت کی مین سٹریم سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا عقیدہ گھڑ لیا جس کی وجہ سے امت کو ان کے خلاف تکفیر والے معاملے میں اجماع کرنا پڑا. اسی طریقے سے یہ اہل سنت کا آف شوٹ تھا، اہل سنت کا ایک فرقہ ہے، یہ شیعہ سے نہیں نکلا، یہ سنیوں سے فرقہ نکلا ہے. اسی طریقے سے شیعہ کا ایک فرقہ نکلا ہوا ہے، وہ ہے نصیریہ شام کے اندر. یہ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے نا، قادیانی فرقہ، احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور بعض ان کا ایک چھوٹا سا اختلاف کے ساتھ ایک لاہوری گروپ بھی ہے. یہ اہل سنت سے جو ہے فرق ہوا ہے، فرقہ بنا ہے. ایک شیعہ سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے، وہ نصیریہ ہے، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ خدا ہی ہیں، نعوذ باللہ، خدا انسانی شکل میں زمین پر آیا. تو یہ دو فرقے ہیں جن کی تکفیر امت نے کی. تو فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والی چیز. مذہب کا لفظ ہوتا ہے روش اور طریقہ. مذہب کا لفظ اسلام کے اندر سکول آف تھاٹ کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی اہل سنت میں چار مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو تقلید کرتے ہیں. اور ایک مذہب اہل سنت کا ایسا ہے جو تقلید کو صحیح نہیں سمجھتا، وہ اہل الحدیث ہے. تو پانچ مذاہب ہیں اہل سنت کے اندر جو یعنی لوگوں کو نون ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے اندر بھی مذاہب موجود ہیں، اثنا عشری بھی ہیں، پھر ان کے اندر اسماعیلیہ بھی ہیں، بحریہ بھی ہیں، زیدیہ بھی ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے سکول آف تھاٹ ہیں، یہ مذاہب ہیں. دین سب کا اسلام ہی ہے، ان دین عند اللہ الاسلام. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. مذاہب یہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، اثنا عشری، زیدیہ، اسماعیلیہ، بحریہ، یہ سارے مذاہب ہیں، یعنی روش اور طریقے. ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے مسلک کا. مسلک کہتے ہیں کسی راستے کی پیروی کرنے کو. تو یہ جو راستے آپ کے سامنے ہیں، وہ راستے تو ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یعنی وہ مسلک، وہ خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں ان کو چڑھنے کے لیے کہتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں مسلک اہل حدیث زندہ باد، مسلک بریلوی زندہ باد، مسلک دیوبندی زندہ باد. تو مسلک خود لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے ذرا فرقہ لفظ استعمال کریں نا، فرقہ اہل حدیث، تو وہ آپ کو گالیاں نکالیں گے، کبھی بھی نہیں وہ کرنے دیں گے. وہ کہیں گے نہیں ہم فرقہ تو نہیں ہے، یہ تو مسلک اور مذہب ہے. فرقہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے الگ ہونے والا ہے. تو یہ میں نے کلیریفکیشن اس حوالے سے دے دی. اچھا، ایک اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے فقہ، ٹھیک ہے، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ویسے عربی میں لفظ جو ہے وہ فقہ ہے، ہاں پہ وقف ہوگی. فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، سمجھ بوجھ کو. اور اس سے مراد تقلید نہیں ہے. فقہ جس میں ہوتی ہے وہ تو تقلید کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو اجتہاد کرتا ہے. تقلید کا تو مطلب ہے اندھے بند کے کسی کے پیچھے چلنا، یعنی وہ جو جانوروں کے گلے کے اندر پٹا ڈالا جاتا تھا نا، اس کے لیے لفظ جو ہے وہ قلائد کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے. تو تقلید کہتے ہیں لائی لگ، جس کو پنجابی کہنے ہیں نا سی، یعنی اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا بغیر دلیل کے. تو مقلد، تقلید کرنے والا کبھی فقی نہیں ہو سکتا، فقہ پہ چلنے والا. یہ دو اپوزٹ ورڈ ہیں، یہ سیم ورڈ نہیں ہے. اور میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ یہ بھی چڑھا ہے، فقہ اور تقلید میں کیا فرق ہے. اور ایک یوٹیوب کے اوپر ایک میرا کلپ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، پچھلے دنوں میں اس کو دوبارہ چڑھایا، بڑا خوبصورت تھمب نیل بنا کے قرآن حکیم اور نیچے کتب سِتّہ دکھا کے، بخاری، مسلم، بدھ، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. اہل سنت کا منہج کیا ہے؟ اہل سنت، اہل الحدیث، یا اہل السنہ، اہل الحدیث کا منہج کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت، اجماع امت اور اجتہاد یا قیاس. تو وہ میں نے ڈیٹیل سے اس میں یہ چیزیں بتائی ہیں، لہذا یہ دو سوال میری طرف سے کلیئر ہو گئے. اور تیسرا سوال جو فیڈ بیک کے طور پر آیا، وہ ختم نبوت سے متعلق میں نے کتاب کا تعارف کروایا تھا، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد شیخ غلام مصطفی ظہیر صاحب امن پوری، ان کی کتاب. مطلب اس میں کمزوریاں بھی ہیں، لیکن اوورال ایک ابھی تک ختم نبوت کے حوالے سے جتنی کوششیں ہوئی ہیں نا، ان میں سب سے بیسٹ کتاب ہے یہ. اس میں ہم نے یہ لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری تو کوئی کمائی نہیں اس کتاب کے ذریعے، نہ ہم نے خریدنی ہے، نہ ہمیں کسی نے کہا. غلام مصطفی صاحب تو مجھ سے مطلب سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، تو ناراض ہیں، چونکہ وہ بڑے سخت قسم کے اہل حدیث ہیں، ان کو یہ ہے کہ میں اہل حدیث کی جو غلطیاں وہ ہائی لائٹ نہ کیا کروں. تو ہم تو چونکہ کسی فرقے کو یا کسی گروہ مسلک کو تو لے کے نہیں چل رہے، ہماری مجبوری ہے. تو بال یہ کتاب ان کی اچھی کوشش تھی، آلموسٹ تقریباً یہ 222 صفحوں پہ مشتمل ہے، قادیانیوں کے جو دلائل ہیں، اس حوالے سے ان کو بھی انہوں نے رد کیا ہے. 40 صحیح الاسناد حدیث سے، قرآن حکیم کی آیات، صحابہ کرام کے اقوال سے انہوں نے ختم نبوت کا عقیدہ عوام کے سامنے لے کے آئے. تو اس میں ہم نے پرنٹنگ پریس کا نمبر بیت السلام پرنٹنگ پریس کا بتایا تھا. جب بھائیوں نے ان کو فون کیا ان نمبروں پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلام مصطفیٰ صاحب نے پرنٹ کرا کے اپنے پاس کتابیں رکھی ہیں، ہمیں پرنٹنگ کے بعد بیچنے کا بھی انہوں نے اختیار نہیں دیا، وہ خود بیچتے ہیں. تو اب چونکہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے اسی کتاب کے دباچے کے اندر خود اپنا موبائل نمبر دے دیا ہے، اور موبائل نمبر اسی لیے انہوں نے دیا ہے کہ تاکہ لوگ ان سے رابطہ کریں، کتاب کے اندر دیا ہے. یعنی میں نے اپنا موبائل نمبر کہیں نہیں دیا ہوا، مجھ سے تو رابطہ کرنا ہے تو میری یعنی بیوی نے کرنا ہوگا یا میرے ماں باپ کر لیتے ہیں، تو میں اس طرح یا جو قریبی دوست ہیں، میں نمبر شیئر نہیں کراتا، میرا نام ہے متحمل ہوں کہ لاکھوں لوگوں کی کالز میں سن سکوں. تو انہوں نے چونکہ خود اس کتاب میں لکھا ہوا نمبر، یہ اسی لیے کہ لوگ ان سے رابطہ کریں کتاب خریدنے کے لیے، تو یہ نمبر میں ان کا بول دیتا ہوں، 03005482125 +92 کے کوڈ کے ساتھ کریں گے تو +92300 5482125. یہ نمبر ان کو اس کتاب میں سے آپ پہلے کتاب دکھائیں اور نمبر بھی دکھا دیں، یہ نہ ہو کہ جی میں نمبر لیک کر دیا، نمبر کسی کا میں لیک نہیں کر رہا، یہ خود انہوں نے دیا ہوا ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے یہ کتاب منگوا سکتے ہیں. ایک اچھی کوشش ہے، اچھی کوشش کوئی بھی کرے. ہم تو مطلب انگریزوں نے بھی جو اچھی کتابیں لکھی ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک شان میں، ہم ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں، یہ تو پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں. یہ نمبر بھی ان کا دکھا دیں، اسی کتاب کے پیج نمبر 15 پہ انہوں نے خود اپنا موبائل نمبر دیا ہوا ہے. میں نے اس کو جو ہے وہ اس کو قریب کر کے یعنی کلوز کر دیں تاکہ نظر بھی آ جائے. تو آپ ان کو ڈائریکٹ کال کریں پوری دنیا سے، جنہوں نے بھی کرنی ہے کتاب منگوانی ہے. میں نے بہرحال دو کتابیں عثمان بھائی کے تھرو لی تھی، تو وہ 500 روپے کی دو دی ہیں، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں 250 روپے کی کتاب ہے یہ، اور اگر ڈالرز میں $2 بن جاتی ہے. یہ کتاب ضرور لیں، ایک تو وہ ہے جو ہم جذبات سے یعنی ختم نبوت کے اوپر دلائل دے رہے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ علمی دلائل لوگوں کے سامنے آئے. تو یہ الحمدللہ میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے یہ تین سوال جو تھے پہلے، یہ میں نے خود یعنی کلیریفائی کر دیے. اب باقی جن لوگوں نے پرچیاں لکھ لی ہوئی ہیں نا، مجھ تک پرچیاں تو پہنچائے نا جی، پرچیوں سے میں سوال شروع کرتا ہوں. یہ دیں مجھے، دیں جو آ چکی ہیں پرچیاں. جی آ جائیں جی، جو نہیں ٹھیک ہے مجھے پرچیاں دے دیں. اگر پرچیاں لکھ دیے تو زیادہ بہتر ہے نا، میں خود ہی سوال پڑھ دوں گا. ٹھیک ہے نا، جو ہوئے نا وہ تو دینا جی، میں ٹائم نہ ضائع کریں. اچھا اتنے لمبا تو یہ لو لیٹر میں نہیں پڑھ سکتا، سوال تو ہمیشہ ایک لائن کا ہوتا ہے، اتنے لمبے جواب ہوتے ہیں، تو سوال لکھ کے دیں مجھے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ پہلے تین سوال جو آئے ہیں نا، ان پہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے جی. سفر میں نماز، آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھ دیں سفر کی نماز، اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا میرا کلپ کھل جائے گا. دوسرا جی، سنت موقعہ غیر موقعہ، یہ بھی آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں جو ہے فرض نماز کی 17 رکعتیں انجینئر محمد علی مرزا، تو وہ کلپ کھل جائے گا الحمدللہ. اور ایک بہت پہلا کلپ بھی ہے، وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، کیا فرض نماز کی 17 رکعتیں پڑھ لینا ہی کافی ہے، یہ بھی یوٹیوب پہ رومن میں لکھیں تو کلپ کھل جائے گا. اور نماز باجماعت، نماز باجماعت کے اوپر بھی میرا کلپ چڑھا ہوا ہے، باجماعت نماز کی اہمیت کے حوالے سے، وہ کوشچن سیشن میں ریکارڈڈ ہے. تو جو چیزیں ریکارڈڈ ہیں وہ بار بار مطلب میں جواب میں اخلاقی طور پہ دے رہا ہوں کہ وہ کلپ ریکارڈڈ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہر کلپ کو 50 دفعہ تو ریکارڈنگ میں نہیں لے کے آنا، کوئی نئی چیز سامنے آئے تو میں انشاءاللہ اس پہ ضرور کمنٹس بھی کر دوں گا. تو اچھا جی، زیادہ تر لوگ عموماً میرے خاندان کے بزرگ خصوصاً 60 سال کی عمر میں دین کے کام میں فزیکلی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور تبلیغی جماعت کو جوائن کر لیتے ہیں. اچھا جی، وہ اس حوالے سے تبلیغی جماعت کے اوپر میرا اس کے اوپر بھی کلپ ریکارڈڈ ہے، آپ لکھ لیں تبلیغی جماعت کا چلا لگانا کیسا ہے، تو میرے پورے کا پورا پوائنٹ آف ویو تبلیغی جماعت کے بارے میں آ جائے گا. ہم کہتے ہیں جو بھی جماعت کتاب و سنت کی ترویج کے لیے کوشش کر رہی ہے، اپنی کمزوریوں کے ساتھ ان کی جو پازیٹیو چیزیں ان کو آپ اویل کریں، اور جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ صرف نظر کریں. پیر کیوں بنایا جاتا ہے؟ میں نے تو آج تک کسی کو پیر نہیں بنایا. پیر تو ساروں نے بنایا ہوا ہے، ہمارے پیر امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پیری مریدی کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ہے، یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ جا کے لکھیں پیری مریدی کی شرعی حیثیت، ٹھیک ہے، پیری مریدی کی حقیقت، وہ ایک کلپ جو ہے نا، بلکہ آپ پیری مریدی کا لفظ بھی یوٹیوب پہ لکھیں نا تو پیروں کے کلپ نہیں پہلے کھلتے، میرا کلپ سب سے اوپر کھلتا ہے. آپ پیری مریدی، پی ڈبل ای آر آئی مریدی ایم یو آر ڈی آئی، تو وہ کلپ کھل جائے گا، اور اس میں نے سارے دلائل سامنے رکھ دیے ہیں کہ یہ جو بیعت خلافت تھی جس کی ایک بگڑی بھی شکل اس حوالے سے لیا ہے کہ انہوں نے پیروں کی وہ مرید والا سلسلہ اور بیعت شروع کر دی. اصل میں اسلام میں جو ہے وہ بیعت خلافت ہے, اس حوالے سے میں نے کلیئر کر دیا. اچھا جی, اتنے لمبے سوال لکھے ہوتے ہیں, کوئی ایک لائن میں ہونا جی تو مجھے سوال سمجھ بھی آ جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے لمبے لمبے سوال ہیں نا, یہ فزیکلی خود ہی آ کے کریں. جو کوئی چھوٹی پرچی ہے نا, سوال تو میرے بھائی ایک لائن کا ہوتا ہے یا دو لائنوں کا, اتنی لمبی سٹوری جو ہے جس نے سنانی ہے نا, تو وہ پھر ہم یہ دوسرا مائک اس کے حوالے کر دیں گے. بن گیا جی سوال صاحب مائک؟ اچھا ٹھیک, چیک بھی کر لیا. ٹھیک ہے, تو اور کسی کے پاس ہے کوئی پرچی تو مجھے دے دیں, ورنہ پھر ہم اس کی ریکارڈنگ اسٹاپ کر کے تو پھر کالر مائک کا بھی ارینجمنٹ کرتے ہیں دوسرے بندے کے لیے بھی, وہ کالر مائک آپ کے پاس خود بخود چل کے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پیچھے سے سارا کور کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. چلے, ویسے یہ بھی ایک آئیڈیا ہو تو سکتا ہے کہ ایک چیئر ادھر رکھ دیں ہم اپنے قریب, اس طرف نا, ایک چیئر لا کے ادھر رکھ دیں, جس نے سوال کرنا ہے نا جی وہ اپنی چیئر سے اٹھ کے ادھر آئے اور وہ آ کے فزیکلی خود سوال کرے. ٹھیک ہے نا, اس کے سامنے ہم کالر مائک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی, تاکہ وہ اپنے سوالات خود ہی کرے, یہ بہتر ہے. کیونکہ بعض لوگوں کی رائٹنگ نہیں مجھ سے پڑھی جائے گی, میری ویسے بھی تعلیم ذرا کمزور ہی ہے, اردو میرے لیے پڑھنا بھی مسئلہ ہے, اور پھر بعض اوقات وہ سوال لکھنے میں کچھ اور آتا ہے سمجھ, جب اس بندے سے ڈائریکٹ پوچھا جائے تو وہ کچھ اور ہی بات کر رہا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ فزیکلی خود آئے سوال کرنے کے لیے اس کرسی کے اوپر, اور جو لوگ اس طرح بیٹھے ہیں نا ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کیمرے کو کراس نہ کریں بلکہ سائیڈ سے ہو کے یوں آئیں. ٹھیک ہے جی, اور اس میں میں یعنی سجیسٹ کروں گا کہ یہ پولیٹیکل کوسچن کوئی نہ مجھ سے کرے, دین کے حوالے سے سوال کریں. پولیٹکس کے اوپر میں آلریڈی, اسلامک پولیٹکس کیا ہے, اسلام کا سیاسی نظام, اس پہ میری کئی ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں. یعنی عام پبلک کے جو کوسچنز ہیں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں, وہ والے سوالات کریں تاکہ اس کا کوئی ہمیں اس حوالے سے فائدہ بھی ہو. ہاں جی, یہ میرا پرچیوں والا سلسلہ جو ہے نا زیادہ مناسب ہے, فی الحال ان کو کور کرتے ہیں یہ جتنے سوالات آئے ہیں. اچھا جی, یہ پہلا سوال ہے کہ جی عربی زبان کیسے سیکھیں. اس میں میرا جواب تو بالکل ایک روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عربی سیکھنے کو آپ سیکنڈ پرائرٹی کے اوپر رکھیں. پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے یہ پہیا ایجاد کیا ہوا ہے, ویل انوینٹ کیا ہوا ہے, اس سے آپ استفادہ کریں. عربی سیکھتے سیکھتے مر ہی نہ جائیے گا کہیں, کیونکہ لوگ اسی میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں کہ جی میں پہلے خود عربی سیکھوں گا, پھر میں ترجمہ کروں گا, پھر میں قرآن کو سمجھوں گا. میرے بھائی, آپ سیکھ کے سمجھ کے بھی کریں گے پھر بھی آپ کی سمجھ کو کسی نے نہیں ماننا, نہ آپ اس دعوت کا کام کر سکتے ہیں, نہ آپ اس دعوت کو کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ رکھیں گے وہ کہیں گے یہ جی ہمارے علماء تو آپ سے زیادہ عربی جانتے تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, آپ کے ہم ترجمہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو میرا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈفرنٹ ہے. مسئلہ نمبر 170 میرا ریکارڈڈ موجود ہے, اس کا ایک کلپ بھی لادا سے چڑھا ہوا ہے. قرآن حکیم کی 8 ٹرانسلیشن, یعنی قرآن حکیم کے ترجموں میں تبدیلی کا دھوکہ, یہ بھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں مسئلہ 170 لکھیں تو میری وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ویڈیو کھل جائے گی, جس میں میں نے بتایا کہ علماء نے قرآن سے دور کرنے کے لیے شیطان نے ان کو کیسے استعمال کیا انجانے میں. میں نہیں کہتا بدنیتی پہ کیا ہوگا, کہ انہوں نے کہا جی وہ جی قرآن جو ہے نا وہ ڈائریکٹ پڑھیں گے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے, پھر ترجموں میں بڑی تبدیلی ہے. آپ جس مسلک کے ہیں نا جی اسی مسلک کا ترجمہ پڑھیں, جہاں پہ کہیں تھوڑی بہت کسی نے ڈنڈی ماری ہے وہ آپ کو قرآن پکڑ پڑھ کے قرآن کا اسلوب, قرآن کا مزاج آپ کو خود سمجھا دے گا کہ یار یہ بات بنتی نہیں تھی, فلاں جگہ تو اس نے صحیح ترجمہ کیا ہے, یہاں پہ غلط کر دیا. ایک عام آدمی بھی جج کر لے گا, یہ میرا دعویٰ ہے. قرآن کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے, اللہ نے خود ہدایت دینی ہے میرے بھائی, آپ نہ ٹینشن لیں. اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کو اتنے مذاق بدل کے جو ہے وہ ہدایت مل سکتی ہے تو آپ کو مل سکتی ہے, آپ ٹینشن نہ لیں. کسی کو قرآن کی طرف لگائیں, اگر کوئی بریلوی ہے اس کو کہ حمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو, ایاک نعبد و ایاک نستعین. حمزہ بریلوی صاحب نے کوئی اس کا ترجمہ یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جنانی مدد نہیں کیا ہوا, ٹھیک ہے, صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے. سید فرمان علی شاہ صاحب اہل تشیع کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے, جونا گڑی صاحب اہل حدیث کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے, اشرف تھانوی صاحب دیوبند کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے. تو آپ ان کو ادھر ہی لگا رہے ہیں. عربی زبان پیرلل میں آپ شوق کے طور پہ ضرور سیکھیں, جب آپ اپنی زبان میں آپ کو ترجمہ کر دیا ہے علماء نے, آپ کو اگر اردو آتی ہے آپ اردو سیکھیں, اگر آپ کو اردو نہیں آتی جو آپ کی اپنی زبان ہے. صحابہ کرام علی رضوان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا سوائے چند اصحاب کے, اس لیے گنتی کے آپ کو کاتبین وہی ملتے ہیں, باقی لوگ لکھ بھی نہیں سکتے تھے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے, صرف عربی میں قرآن نازل ہوا ان کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا. آپ کی اردو میں اگر قرآن نازل ہوتا تو آپ کو پڑھ لکھنے کی ضرورت تھی سوائے یہ کہ اردو آپ کو سمجھ آتی ہوتی. تو وہ کام کر دیا نا احمد بریلوی صاحب نے, کر دیا اشلی تھانوی صاحب نے, کر دیا سید فرمان علی شاہ صاحب نے, کر دیا مودودی صاحب نے, کر دیا ان سب لوگوں نے, جونا گڑی صاحب نے کر دیا. آپ کو جس پہ دل ٹھکتا ہے آپ پڑھیں تو صحیح نا, قرآن کا مزاج آپ کو خود بتائے گا کہ اس نے یہاں تو ترجمہ ٹھیک کیا تھا یا اس نے مسئلہ کر دیا. ہم نے تو دیکھا ہے لوگ اپنے اپنے مسئلے کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ ویل انوینٹ نہ کریں عربی سیکھنے والا. بہرحال کسی کو شوق ہے تو آپ ضرور سیکھیں پیرلل میں, اس کی وجہ سے قرآن کو ڈیلے نہ کریں. آلریڈی جو ویل انوینٹ ہوئے ہوئے ہیں, پہیے ایجاد ہوئے ہیں مارکیٹ میں, جب آپ کا ٹائر خراب ہو جاتا ہے تو یہ نہیں آپ کہتے ہیں میں پہلے ٹائر خود بناؤں گا پھر میں گاڑی میں لگاؤں گا, مارکیٹ میں بنا ہوا ہے آپ لگا لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں انگلش میں ویل انوینٹ نہ کریں. تو اردو ترجمہ ہوا ہوا ہے آپ اس سے استفادہ کر دیں, اردو آتی ہے آپ کو. عربی سیکھنے کے لیے میری نظر میں اس وقت ورلڈ لیول کا کام جس بندے نے کیا ہے وہ ایک بندہ ہے فیصل آباد کا, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی کا پوتا شاگرد ہے عامر سہیل. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عامر سہیل, ڈبل اے ایم آئی آر سہیل, ایس او ایچ اے آئی ایل. تقریباً 70+ ان کے لیکچرز ہیں, بالکل انہوں نے حروف تہجی سے عربی پڑھانی شروع کی ہے, اور ایک جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا وہ عربی سیکھ جائے گا, اور انتہائی متقی اور پرہیزگار آدمی ہے. سب سے بڑی بات کہ وہ مولوی نہیں ہے, وہ ہماری طرح دنیاوی طور پہ ایجوکیٹڈ بندہ تھا, اس نے شوق سے عربی سیکھی اور اب ایسی عربی سیکھی ہے کہ کسی عربی جاننے والے کو بھی ویسی عربی نہیں آتی, اور انہوں نے عام آدمی تک وہ عربی پہنچا دی ہے, اور وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈنگ میں. آپ ایک لیکچر بھی دیکھ لیں گے نا تو آپ کہیں گے یار اس بندے نے تو عربی ایسے پڑھائی ہے کہ یہ تو کسی پرائمری اسکول کے بچے کو بھی عربی اس سے پڑھائی جائے نا, اردو میں اس نے پوری عربی پڑھا دی ہے. تو 70 لیکچر آپ کو پورے کور کرنے کی ضرورت نہیں, آپ 20-25 لیکچر کریں گے آپ کو بیسک بلو پرنٹ قرآن حکیم کی عربک کا, اور انہوں نے ٹارگٹ پھر قرآن پاک کو ہی کیا ہے کہ قرآن پاک کی عربی لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے, اور اسٹیپ وائز وہ لے کے چلے ہیں. عامر سہیل یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے لیکن میں تو جس کی بھی کوئی پازیٹو چیز ہے میں اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں. الحمدللہ آلریڈی وہ جس مجلس میں انہوں نے ریکارڈنگ, جس طرح یہاں پہ تو 70-80 لوگ بیٹھے ہیں, ان کی اس مجلس میں تو 15-20 بندے ہیں جنہوں نے وہ کلاس پڑھی ہے, لیکن یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ وہ کلاس دیکھ چکے ہیں. تو وہ عامر سہیل صاحب کی کلاسز آپ دیکھیں عربی سیکھنے کے لیے. اچھا جی اگلا سوال یہ ہے کہ جی ایک قاتل نے 99 قتل کیے لیکن توبہ کے بعد بخشش ہو گئی, تو اچھا اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ایک اور سوال کے ساتھ بھی, تو بخشش تو مرنے سے پہلے ہو جاتی ہے نا جی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے, اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے جو دنیا کی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا, شرک بھی مرنے سے پہلے معاف ہو جائے گا, اور مرنے سے مراد ہے موت کے غرغرے سے پہلے. اگر ایگزیکٹ نزا کے عالم میں کوئی توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے یا کسی کے کڈنی فیل ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے کہ وہ مریض سے پھر وہ بیماریاں چھپا رہے ہوتے ہیں, گورا نہیں چھپاتا وہ تو ڈائریکٹ مریض کو بتا دیتا ہے, ہمارے لوگ چھپاتے رہتے ہیں, یہ بڑا ظلم کرتے ہیں. ایک بندے کو اگر بلڈ کینسر یا کوئی اور کینسر ڈکلیئر ہو گیا اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی 3-4 مہینے نکالے گا, تو ابھی اس کا نزا کا عالم شروع نہیں ہوا, آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی اب تمہاری لائف اتنی ہے, تاکہ وہ توبہ تو کرے یار, اس کی بخشش ہو جائے گی, اس کی تو موج لگ جائے گی, بتا دینا چاہیے اس کو, بالکل نہیں چھپانا چاہیے. چھپا کے یا تو آپ اس کو 4 مہینے کو 4 سال نہیں کر سکتے, یہ تو اسٹیبلش ہے کہ کینسر کے مریض کتنے عرصے تک جی سکتا ہے اگر وہ 3rd یا 4th سٹیج کا کینسر ہے, اس کو فوراً بتائیں اس کو تاکہ وہ توبہ کر لے. نزا کے عالم میں توبہ نہیں ہے, وہ قرآن حکیم ہے الآن اب توبہ کی تو نے, یعنی وہ فرعون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا, اللہ نے فرمایا اب توبہ کی کوئی فائدہ نہیں, توبہ غرغرے سے پہلے پہلے ہے, نزا کے عالم سے پہلے پہلے تب توبہ قبول ہے. تو اس لیے وہ 99 قتل والا واقعہ بخاری مسلم میں موجود ہے, بڑے ہم نے یعنی کافی دفعہ سنا ہوا ہے. اس میں پھر وہ یہ بھی ہے کہ پھر اس کو اینڈ پہ ایک صحیح عالم ربانی ملتا ہے, وہ کہتا ہے فلاں جگہ پہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جا کے تو اپنی ان کی صحبت اختیار کرو. لیکن چونکہ توبہ جو ہے وہ صرف زبانی سے کہنے کا نہیں ہے, دل کی شرمندگی اور اللہ کی طرف رجوع لانے کا نام توبہ ہے, وہ اس نے کر لی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی معاف فرما دیا اپنی رحمت کی وجہ سے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو سمیٹ دیا. وہ نہ بھی سمیٹتی بیسیکلی تو وہ توبہ کر چکا ہوا تھا. اس کو انہوں نے لیٹ کیا ہے ایک اور سوال کے ساتھ کہ جی ایک صحابی تھے جنہوں نے چادر چوری کی تھی, وہ مال غنیمت میں سے, اور ان کو پھر کیوں دوزخ میں ڈالا گیا اور ان کے اوپر آگ کی,
شہید ہونے کے باوجود,
شہید ہونے کے باوجود, ہاں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے رتبے سوا ہے نا جی ان کا معاملہ بھی سخت ہے. ایک لائق شاگرد جب جو ہے وہ دو نمبری کرتا ہے نا تو استاد کو زیادہ غصہ آتا ہے, نالائق کے اوپر اتنا غصہ نہیں آتا. یہ دنیا کا بھی رول ہے. یہ واقعی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدعم نامی ایک غلام تھا, یہ بخاری میں بھی ملتی ہے, مسلم میں ڈیٹیل سے ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا. نبی علیہ السلام کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر و حضر میں وضو کرواتا تھا, نامعلوم تیر لگا اور وہ مر گیا. صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے, آپ علیہ السلام کا خادم تھا. آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو جبکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اسے پہنا دی گئی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی تو اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا نا مال غنیمت میں سے, ایک رسی بھی, اس نے بھی لا کے بیت المال میں دوبارہ جمع کرا دی. کہ یار یہ معاملہ اتنا سخت ہے. جن کے اوپر حق زیادہ واضح کیا جاتا ہے نا ان کے اوپر پھر معاملات بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں آیا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. آپ کہیں جی نبی کی بیوی کو دگنا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگر ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہے اس کے باوجود وہ اس قسم کی ہیرا پھیریاں کر رہا ہے تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ سخت ہے. ایک تو یہ جواب ہو سکتا ہے, دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایمان والا ہو, اندر سے اس نے ایمان نہ لایا ہو, لیکن یہ یعنی یہ بعید ہے, اس پہ میں فٹ نہیں کرتا. لیکن الگ سے ایک واقعہ موجود ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جو جہاد میں قتال میں بڑے بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ دوستی ہے. صحابہ اکرام ایک صحابی کہتے ہیں وہ تو اتنی یعنی بہادری دکھا رہا تھا, میرے دل میں وسوسہ آیا یہ دوستی کیسے ہو سکتا ہے. میں اس کے پیچھے ہو لیا, اینڈ پہ میں نے دیکھا کہ اس بندے نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کی اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. تو انہوں نے وہیں سے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا, اور نبی علیہ السلام کو آ کے کہا کہ اس نے خودکشی کر لی. تو آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے. اگر کسی نے خاتمے کے وقت ایسا برا عمل کر لیا تو ظاہر ہے اس کا پچھلا سارا معاملہ جو ہے وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا. تو وہ چونکہ اس نے خودکشی کی تھی اس کی وجہ سے اس کو دوستی کہا گیا. تو نبی علیہ السلام کو تو یعنی غیبی خبر اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی. آج آپ کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے, جنت کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے. یہ جو جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دوزخ کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں, یہ آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ صرف دعوت کا کام کریں گے اور باقی معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. کیا مسلم کسی ہندو کے ہاں نوکری کر سکتا ہے, اس کے ساتھ اس کا جھوٹا کھا سکتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھا سکتے ہیں, نوکری بھی کر سکتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ حلال ہونی چاہیے چیز. ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا, وہ صرف اہل کتاب کا ذبیحہ سورۃ المائدہ میں آیا کہ انہی کی عورتیں بھی حلال ہیں اور انہی کا ذبیحہ بھی حلال ہے. جو بت پرست ہیں ان کا آپ ویجیٹیرین فوڈ جو ہے وہ ویسے بھی ویجیٹیرین ہی ہے, وہ گوشت وغیرہ تو عموماً نہیں کھاتے, تو وہ کھانا ان کے گھر کا پکا ہوا ہے. اگر وہ حلال کھانا پکا ہوا ہے اور ایسے تیل میں پکا ہوا ہے کہ جس کے اندر خنزیر نہ پکایا گیا ہو یا ایسے حرام مردار گوشت نہ پکایا گیا ہو تو آپ کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسلام کوئی اس طرح کی نفرت نہیں سکھاتا. دوسری طرف یہ جتنی نفرتیں ان لوگوں نے پھیلائی ہیں, یہ لوگ ہی لوگوں کو واقعات سنا رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بھی کافروں کے لیے بچھا دی, اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. آج کے دور میں یہ واقعات بھول کیوں جاتے ہیں اور کیوں اس سختی کے اوپر اتر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کھانا پینا سب کچھ کریں گے. دل ہی لگاؤ, کافر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. باقی دنیاوی معاملات میں کوئی بھی ہو, کوئی بھی انسان ہے, کسی بھی مکتب فکر سے, کسی بھی مذہب سے, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے, آپ دنیاوی معاملات اس کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اچھا جی کون سی حدیث صحیح ہے کون سی حدیث ضعیف ہے اس کے بارے میں کیا؟ میرے بھائی یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, بخاری اور مسلم تو صحیح ہیں نا, اہل سنت مان رہے ہیں نا. تو آپ پہلے پوری زندگی بخاری مسلم مجھے پڑھ کے بتائیں نا, 7563 حدیث بخاری میں اور اتنی مسلم کے اندر ہیں, یہ 15,000 کے قریب بنتی ہیں. آپ پہلے یہ تو پڑھیں, قرآن ہی لوگوں نے ترجمے سے نہیں پڑھا, جو استعاد ہے وہ نہیں پڑھا ہوا. تو آپ یہ پڑھیں 90% دین آپ کو اسی میں مل جائے گا. اس میں کوئی صحیح ضعیف والا چکر ہی نہیں ہے. جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر جن حدیثوں کی نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے وہ صحیح ہے. باقی مسئلہ نمبر 36 میرا ریکارڈڈ ہے, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے سارے ایشو ریزالو کیے ہیں, اور مشکات المصابی کے اوپر میرا ایک لیکچر بھی ہے کہ یہ انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ہے, مسئلہ نمبر 111 بھی, وہ آپ دیکھ لیں. مشکات المصابی کی شرح مل سکتی ہے. شرح لینے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ شرح تو بڑے لوگوں نے کی ہوئی ہے, وہ شرح ہی کی ہوئی ہے, شاری نکالا ہوا ہے اس میں سے. حدیث کچھ لکھی ہوئی ہے اور ڈیٹیلز آگے سے اس کے بالکل الٹ کی ہوئی ہیں. حدیثیں بالکل واضح جو ہے آپ ان کو اس طریقے سے پڑھیں, اور وہ اوریجنل کتابوں سے لی گئی ہیں, بخاری سے, مسلم سے, بدعو سے, ترمذی سے, نسائی سے, ابن ماجہ سے. اس شرح والا دھوکہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے کہ جی وہ شرح کرنے سے کوئی مسئلہ, کوئی بیچ میں سے ایسا مسئلہ نکلانا ہے. آپ پڑھیں, وہ چند ایک مسائل ہیں جس میں کبھی کوئی کمپیریٹو اسٹڈی کی ضرورت پڑتی ہے. ادروائز شرح اسی وقت کرنی پڑتی ہے جو بات لکھی ہے جب آپ نے وہ نہیں ماننی. آپ دیکھ لینا, بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے 13 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی ہے. بخاری خود 3 جلدوں پہ ہے, وہ 13 جلدوں میں اس لیے لکھنی پڑی کہ بخاری میں تو ہے نماز کا طریقہ رفع الیدین سے, انہوں نے بتانا نہیں رفع الیدین ختم ہو چکا ہے. تو اب وہ والا چیپٹر جو 5 حدیثوں والا ہے ان کو 50 صفحے کالے کرنے پڑیں گے, کیونکہ آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے نا شرح لکھ کے. تو پھر آپ کو لمبی لمبی لکھنی پڑے گی. تو اس لیے یہ شروحات سے بچیں, جو کچھ لکھے آپ کو اسی طریقے سے فالو کریں. اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور لڑکے اور لڑکی میں دینی اور دنیاوی ساری خوبیاں ہوں, ماشاءاللہ, یہ کون سے لڑکا لڑکی ہیں جی, ساری خوبیاں موجود ہیں, مگر لڑکی اور لڑکی گھر والے نہ مانیں, تو وہ کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں؟ کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے. جوتیاں مارنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے سٹیپ لیتے ہیں. اسلام میں ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی, نکاح باطل ہے. سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح باطل ہے ولی کی اجازت کے بغیر. جو لڑکی ہے وہ اپنے ولی یعنی اپنا باپ یا بڑا بھائی, اگر باپ نہ ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. سٹیپ کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سٹیپ آپ لیں گے بھی نا میرے بھائی, لگ پتہ جائے گا بعد. اس کبھی آپ نے لو میرج کامیاب ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ آپ کو ٹی وی پہ جتنے یہ خاوند نے بیوی کو قتل کر دیا, بیوی نے خاوند کو قتل کر دیا, یہ ساری لو میرجز ہوتی ہیں. ارینج میرجز کی کامیابی کے چانسز 90% ہیں, اور لو میرج کی ناکامی کے چانسز 90% ہیں. ٹھیک ہے, پریکٹیکلی ہمارے سامنے ہیں. کیونکہ یہ لو جو ہے نا وہ صرف ایک اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کو, یعنی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کا نام تو نہیں, یہ تو ایک دم ہے اس رشتے کی. اس پورا ہاتھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. شادی کے بعد ایک پنڈورا باکس کھل جاتا ہے, کئی اور رشتوں کے مسئلے, پھر وہ خوشی غمی کے مسئلے, اور کتنے ایشو جڑے ہوئے ہیں. وہ لڑکا لڑکی دیکھ رہے ہوتے ہیں بس وہ جی پسند آ گیا, وہ پسند بھی تھوڑی ختم ہو جائے گی 4 دن لگ پتا جائے گا. اچھا جی, بعض بینک کرنٹ اکاؤنٹ پر صارفین کو کچھ پوائنٹ دیتے ہیں, جیسا کہ بینک الفلا. پیسے کے بدلے میرے بھائی پیسہ لینا جو ہے نا وہ غلط ہے, یا کوئی بھی بینیفٹ لینا, الا یہ کہ آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں کہ یہ میں اتنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں اور تم اپنا کاروبار مجھے ڈکلیئر کرو کہ تم کیا کاروبار کر رہے ہو, پھر اس کے اوپر آپ کو پروفٹ کتنا ہو رہا ہے. اس پروفٹ کی پرسنٹیج تو فکس ہو سکتی ہے, پروفٹ یا انعام فکس نہیں ہو سکتا, یہ سود ہے. اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھ کے آپ یوٹیوب پہ جائیں, آپ کو میرا کلپ کھل جائے گا. اچھا جی, السلام علیکم جناب. سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس سے 6 سال سے لا تعلق رہا, اس کے گھر سے بھی دور رہا, تو اس کے طلاق, اس کو طلاق بھی نہ دی, تو اس شخص کے مرنے کے بعد کیا عورت کو اپنی عدت پوری کرنی ہوگی؟ بالکل کرنی ہوگی, کیونکہ وہ اس کی بیوی ہی ہے شرعی طور پہ. یہ جو بال لوگوں کے دماغ میں ہے نا کہ جی ایک بوڑھی عورت 70 سال کی بیوہ ہو گئی ہے جی, اس کو تو اب پیریڈز نہیں آ رہے, وہ تو عدت تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے. نہیں, عدت شرعی حکم ہے. پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہونا تو ایک ایشو ہے نا. سب سے بڑی بات جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ہر عورت نے اپنے مرد کے مرنے کے اوپر 4 مہینہ 10 دن سوگ کرنا ہے. سوگ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. ہاں اگر وہ پریگنٹ ہوگی پھر اس کو ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ وہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو کے اس کا سوگ ختم ہو جائے گا, چاہے وہ اسی دن ڈلیوری ہو جائے چاہے 5 مہینے بعد ہو. اگر وہ 4 مہینے 10 دن سے آگے بھی جائے گی پھر اس کی عدت بھی بڑھتی چلی جائے گی. تو لا تعلق رہا, جو مرضی رہا, عدت تو آپ کو پوری کرنی ہے. عدت جس عورت کی پوری نہیں ہوگی وہ عورت وہ ہے جس کی یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے, وہ غیر مدخول ہے, اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں, باقی یہ نہیں. یہ معاملہ تھا. کچھ لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے, اور کہتے ہیں کہ اللہ ظالم ٹھہرے گا، پہلا عذاب پہلے عذاب دے یا قیامت میں حساب ہوگا، عذاب پہلے اور حساب بعد میں. یہ میرے بھائی اس کے اوپر ہی تو میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کرایا تھا، مسئلہ نمبر 117A اور 117B، ٹھیک ہے جی، 117A اور 117B. جزاک اللہ خیر وحسن جزاک. عذاب قبر میں نے 10 قرآن حکیم کے ریفرنس سے ثابت کیا تھا، اور بخاری مسلم کی 17 صحیح الاسناد حدیث ہے، دو پورشن میں ہے. 117A جو ہے وہ قرآن حکیم سے حوالے ہیں، اور 117B جو ہیں وہ احادیث ہیں. اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو ان کی ڈاکٹرائن ہی تو میں نے توڑی تھی. قرآن حکیم میں سورہ سجدہ کے اندر آیا کہ اللہ تعالی دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں عذاب دے گا تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اس کے لیے بھی اللہ نے العذاب کا لفظ استعمال کیا. تو اگر آخرت میں حساب ہونا ہے تو دنیا میں عذاب کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے بتایا عذاب کی چار شکلیں قرآن سے ثابت ہیں، زندگی میں، موت کے وقت. قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا کہ موت کے وقت ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارے جائیں گے. یہ تو قرآن میں آیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈاکٹرائن خود توڑ دی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عذاب قبر دنیا میں بھی ہے، موت کے وقت بھی ہے، عذاب جو ہے قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. مسئلہ 117A اور 117B میں میں نے مکمل دلائل بیان کیے ہیں قرآن پاک سے، اگر کوئی حدیثوں کو نہیں مانتا، اور جو حدیثوں کے ماننے والے ہیں ان کے لیے 117B ہے. قبر کے اندر پکی ہوئی اینٹ لگا کر بنانا اور مٹی کا لیپ کرنا، قبر کے اندر بھی کوشش کریں کہ کچی اینٹی لگائی جائے. باقی جو حدیث ہے نا مسلم شریف میں کہ قبروں کو پکا مت کرو، مسئلہ نمبر میرا 27 ہے، گنبد خضرا کے اوپر، قبروں کے اوپر، مزارات کے اوپر ڈیٹیل سے میں نے یہ ساری حدیثیں بیان کی ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 1 ہے میرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے. اچھا، ایک بعض لوگوں میں مشہور ہے کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، بالکل جھوٹ ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کھانا کھانے کے دوران صحابہ کرام سے، یہ بلکہ حدیث شفاعت جو ہے آخرت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت والا معاملہ، یہ تو آپ نے بکری کا گوشت کھانے کے دوران صحابہ سے بیان کی ہے، جائز ہے. تو قبر باہر سے پکی نہ بنائی جائے. مسلم شریف میں حدیث ہے قبر پکا کرنے سے منع، اور وہ پکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک پوری عمارت نہ کھڑی کر دی جائے. اگر باؤنڈری ہو اور ایک بالش تک اونچی ہو تو یہ جائز ہے. اونٹ کی کوہان جتنی، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. 1390 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی قبر اور ابو بکر عمر کی قبریں سیدنا سفیان تمبار نے دیکھی تھی، اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی، یعنی ایک بالشت، یعنی آپ سمجھ لیں زیادہ زیادہ ایک فٹ تک یا 10 انچ تک. تو اندر سے اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے، یعنی پکی اینٹ لگا لیتا ہے یا پتھر لگا لیتا ہے، تو جائز ہے. باہر سے جو ہے نا وہ بہت اونچی نہ کی جائے، صرف پتھر یا سنگریزے رکھ کے صرف قبر کی نشاندہی یا وہ سرہانے والی سائڈ پہ رکھ لیا جائے کوئی پتھر، جیسا کہ بدعود میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سرہانے ایک بڑا سا پتھر رکھا تھا اور کہا میں اپنے بھائی کی قبر کو اس سے پہچانوں گا. یہ سارے مسائل میں نے مسئلہ نمبر 27 میں بتا دیے، وہ آپ دیکھ لیں. اچھا جی، جس مسجد میں میں نماز پڑھتا ہوں اس کا امام صاحب جاری نمازوں میں وقفہ نہیں کرتا، اس کے پیچھے خاموشی اختیار کروں یا سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ پہلی بات ہے اس امام صاحب کو سمجھائیں کہ بخاری مسلم میں واضح احادیث موجود ہیں کہ سورۃ الفاتحہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اس کو یہ بھی بتائیں قرآن میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور متوجہ ہوا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے تحت آپ امام کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. مسئلہ نمبر 84 میرا ریکارڈڈ ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. نبی علیہ السلام جو ہے سکتہ کیا کرتے تھے رکوع سے پہلے، جس میں امام خاموش ہو جاتا ہے اور مقتدی فاتحہ پڑھتا ہے، جس طرح ہم کرتے ہیں یہاں پہ جاری نمازوں میں. تو ایسے امام کو پہلے ایجوکیٹ کریں، اگر پھر بھی وہ سکتہ نہیں کرتا تو آیات کے دوران جو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہ سانس لیتا ہے اس دوران پڑھتے جائیں، اور وہ بھی اگر نہیں لیتا کنٹینیوس پڑھتا جا رہا ہے، جیسا کہ وہ حرم مکہ کا امام ہے. مدینہ شریف والا امام تو سکتے کرتا ہے، مکے والا نہیں کرتا. تو پھر آپ ظاہر مجبوری ہے، فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہونی ہے. اب اس کا وبال اسی کے اوپر ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور سورہ فاتحہ آپ ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز ہو جائے. فاتحہ چھوڑ نہیں سکتے، فاتحہ پڑھنی پڑنی. ٹھیک ہو گیا؟ کیا غیر مسلم کو سلام کرنا، اسلام کا جواب دینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، میرا اس کے اوپر کلپ ہے، بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نان مسلم کو سلام کرنا، تو میں نے سارے دلائل اس کے سامنے رکھے ہیں، اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کے بھی دلائل کا تجزیہ کیا. کیا سرکاری ملازمت میں جی پی ایف فنڈ، جو جی پی فنڈ ہوتا ہے گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ، اس پر انٹرسٹ لینا سود ہے؟ بالکل سود ہے جی، ہم نے تو انٹرسٹ فری کرایا ہوا ہے، آپ بھی انٹرسٹ فری کروائیں. کیا اسلام 360 میں احادیث کی کتب مکمل ہیں؟ مکمل تو کوئی نہیں ہے، کتب ستہ بہرحال موجود ہیں، اور مشکات اگر آ جائے گی تو آپ سمجھیں کہ 90% زیادہ آپ کے پاس انسائیکلوپیڈیا آ جائے گا. مشکات کے اوپر آلموسٹ کام مکمل ہو چکا ہے. زید بھائی پتہ نہیں کب اس کو مکمل کرتے ہیں، میں فون پہ ان سے بات بھی کروں گا انشاءاللہ ٹائم ملا تو کہ وہ کریں. بہرحال ہماری جو یہ مین سٹریم کی جو اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں، صحیح ہیں بخاری اور مسلم اور سنن اربعہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ اسلام 360 میں کور ہے. پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر پرائز بانڈ سے مراد آپ وہ اسٹیٹ بینک کا وہ بانڈ لے رہے ہیں کہ جو 1000 روپے کا بانڈ ہے اور اصل رقم ڈوبتی نہیں ہے، نکل آئے تو نکل آئے، ورنہ 1000 روپے آپ جا کے دوبارہ لیکویڈیٹ کروا سکتے ہیں، وہ تو بالکل جائز ہے. اس کے دلائل کیا ہیں وہ ایک علیحدہ سے معاملہ ہے، اس وقت میں اپنا ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہوں، وہ جائز ہے. البتہ یہ کبھی کبھار وہ ریفل ٹکٹ آتے ہیں 10 روپے کا، 20 روپے کا، کہ آپ لے لیں یا تو نکلے گا یا ڈوب جائے گا، وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. انشورنس کی شرعی حیثیت، انشورنس بڑا اچھا کام ہے لیکن اگر یہ سودی کاروبار کے اوپر نہ چل رہا ہوتا. میرا یوٹیوب پہ کلپ لکھیں اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا، اس میں میں نے یہ سارے سوالات کے جوابات دیے ہیں. کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی بات کی ہے، انشورنس کے بارے میں بھی کی ہے، اسلامک بینکنگ کے اوپر بھی کی ہے، اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بھی. اسٹاک ایکسچینج بھی جو حلال کمپنیوں کا کاروبار ہے اسٹاک ایکسچینج میں، جس طرح پیکیجز ہیں، پی ایس او ہے، یہ حلال کاروبار ہے نا، کہ یعنی حلال چیزوں کا کاروبار کر رہے ہیں، ان کے اگر آپ شیئرز لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو ڈیویڈنٹ، جس کو پروفٹ بھی کہتے ہیں، وہ ملتا ہے، تو وہ بالکل جائز ہے. لیکن وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے اسٹاک ایکسچینج میں، جن کی اینوئل رپورٹ بھی نکلتی ہو. بعض کا یہ آج کل کچھ فرضی کمپنیاں بھی یوٹیوب کے اوپر، یہ گوگل میں وہ آپ ویب سائٹس چل رہی ہیں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک نوجوان جو دین کو صحیح حق طریقے سے ماننے کے لیے تیار ہے، وہ ہر تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن کا کچھ علم رکھتا ہے، اسلام کے لیے وہ کیا رول ادا کرے؟ اسلام کے لیے یہ رول ادا کرے کہ وہ قرآن پہ پہلے خود عمل کر کے رول ماڈل بنے کہ جی اس طرح نہیں ہوتے جی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ یہ بن کے بتائے. اس کے بعد اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ تک دعوت پہنچائے، یہ تو اس کے فرض ہے. باقی اس نے جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہے. فی الحال اس کو کرے کہ اپنے 5 یا 6 فٹ کے اوپر اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرے. یہ سب سے مشکل کام ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے تو لوگ نکل پڑتے ہیں، اپنی اصلاح بڑا مشکل ہے. کیا مسلمان صحیح اپنا تعارف کافی نہیں ہے؟ پاکستان میں تو سب لوگ مسالک سے جڑے ہوئے ہیں، جس میں کافی شدت پائی جاتی ہے، یہ شدت محبت میں کیسی بدلی جا سکتی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے تو آمنا و صدقنا کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے، ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں یار، یہی تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اس کے اندر ہرڈل جو ہے وہ بزرگ پرستی اور مسلک پرستی ہے، اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن حکیم کو خالی ماننا نہیں، قرآن کی بھی ماننی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت تفرقوں میں مت پڑھیں، اور کتاب و سنت کے دلائل کو لے کے چلیں. اور اس کے لیے تو طارق جمیل صاحب تو کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ، دوسروں کا چھیڑو نہ. میں کہتا ہوں اتحاد امت کے لیے چیز ضروری ہے، اپنا پہلے چھوڑو اور دوسرے سب کے چھیڑ کے دیکھو، سب کے پاس جو حق ہے وہ لے لیں اور باطل کو چھوڑ دیں. اگر آپ کہیں گے میں نے چھوڑنا ہی نہیں، ایک قادیانی کہ میں نے اپنا فرقہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، اتحاد امت میں کروانا چاہتا ہوں، تو اس کو ختم نبوت کبھی سمجھ آئے گی؟ اسی طریقے سے باقیوں کا بھی یہی حال ہے، اپنا پہلے چھوڑنا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جرم تو آپ نے خود کیا ہوا ہے. آپ لوگوں سے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا چھوڑ دیں، اپنا آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. سب کو چھوڑوائیں اور نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچائیں. ایسی متعلقہ جسے رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، اس کی طلاق کا طریقہ اور عدت کیا ہے؟ رخصتی سے پہلے جب طلاق ہوگی نا تو عدت تو آئی کوئی نہیں ہے جی، بس طلاق دے دی، 3 دی 1 دی جتنی بھی دی وہ 3 کے برابر ہیں، طلاق دیتے ہی وہ فارغ ہو گئی. البتہ یہ ہے کہ حق مہر آدھا ادا کرنا ہوگا اس کو، وہ سورۃ النساء کے اندر آیا ہے. اور باقی پاکستان میں یعنی وہ ریٹرن میں بھی دینا پڑتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ متعلقہ عورت جو غیر مدخولہ ہے یعنی رخصتی سے پہلے، تو ایسی عورت کو اگر 3 طلاق بھی ہو جائے نا، اس عورت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے مدخولہ عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس میں جو ہے وہ طلاق سے رجوع کا طریقہ، یہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں طلاق اور رجوع کے حوالے سے میرا کلپ کھل جائے گا، اس میں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ خلا والی عورت جو ہے وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اپنے مرد کے ساتھ، لیکن متعلقہ جس کو تین طلاقیں ہو جائیں اور وہ مدخولہ بھی ہو یعنی رخصتی کے بعد، تو وہ دوبارہ نہیں اس کی طرف رجوع کر سکتی. ہاں شرعی حلالہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک وہ حلالہ ہے جو کہ اصل میں حرام ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ آپ کلپ دیکھ لیں. تزکیہ اور احسان کے موضوع پر کوئی کتاب، قرآن حکیم، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. صحابہ کرام کا تزکیہ بھی اسی سے ہی ہوا ہے نا. میں آپ کو قرآن کے بعد کون سی کتاب دوں؟ ایک عربی مجھے اگر کہے گا جی قرآن دیں مجھے اور میں کہوں نہیں میں قرآن کا عربی میں ترجمہ کر کے آپ کو دیتا ہوں، قرآن پہلے ہی عربی میں، عربی میں ترجمہ کر کے اس کو کیوں دوں؟ تو آپ قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا آپ علیہ السلام کے بارے میں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی علیہ السلام قرآن حکیم ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے لوگ، تو صحابہ کرام کو گمراہی سے ہدایت قرآن کے ذریعے ملی ہے. تزکیہ نفس قرآن ہی ہے، حدیثیں پڑھنی ہیں تو بخاری میں کتاب الرقاق چیپٹر ہے، مسلم میں کتاب الزہد چیپٹر ہے، اور آپ کو کمبائنڈ فارم میں چاہیے تو میں بار بار کہوں گا آپ کو کہ مشکات المصابی از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، تیسری جلد میں کتاب الرقاق چیپٹر میں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سے تزکیہ نفس کے اوپر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجحان سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث ہیں وہ مشکات کی تیسری جلد میں کتاب الرقاق چیپٹر میں آپ کو مل جائیں گی، وہ آپ پڑھیں. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح حسن موضوع ضعیف احادیث کی بیسک ڈیفینیشن، اس کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 10 ہمارا جناب یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے، وہ آپ پڑھ لیں آپ کو اس کی ڈیفینیشن اس میں سے مل جائیں گی. باقی کبھی موقع ملا اس کے اوپر ڈیٹیل بھی ایک لیکچر انشاءاللہ ریکارڈ کرا دیں گے. تحریک حیاء دین کے لیے اخلاقیات اور عمل صالح کی اہمیت بنیادی ہے یا جہاد ضروری ہے؟ عربی میں تو جہاد کہتے ہیں کوشش کو، قرآن حکیم میں ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی علیہ السلام کافروں کی باتوں کا برا مت مانیے اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں. اور یہ مکی صورت ہے، اس وقت تو قتال فرض ہی نہیں ہوا تھا. تو سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے، سورہ الفرقان آیت نمبر 52 کے تحت وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. باقی اس کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ قتال ہے، وہ تو ظاہر ہے اپنے سرکمسٹانسز کے ساتھ ہی ہے. اب جبکہ گورنمنٹس بن چکی ہیں، ملکوں کی باؤنڈریز ڈیفائن ہو چکی ہیں، اب ہر بندے نے جہاد اور قتال نہیں کرنا بلکہ اب فوج کا ہی کام ہے. اور آپ انڈائریکٹلی شریک ہیں، آپ کے ٹیکسز کے پیسے سے ہی ڈیفنس کے بجٹ میر ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ اس جہاد کے اندر شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس بندے نے آگے بندوق اٹھا کے گیا وہی جہاد کر رہا ہے، نہیں، جو پیچھے سے بھی اس کو لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے یا فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے. جس طرح کہ پاکستانی عوام اگر آج 80-90 روپے لیٹر پٹرول بڑھواتی ہے تو اس میں سے ہر لیٹر کے اوپر 30-40 روپے یعنی تقریباً 40% آلموسٹ وہ جو ہے ٹیکس کٹوا رہی ہوتی ہے، اور وہی ٹیکس جو ہے وہ ڈیفنس کے بجٹ کو میٹ کرتا ہے. تو سب لوگ ہی جہاد کر رہے ہیں. اخلاقیات اور عمل صالح کی اہمیت بنیادی، بالکل جی، اخلاقیات اور سب سے بڑی خوش اخلاقی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض پہ پابندی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے محرمات کی حفاظت کی جائے. اور عمل صالح تو چار شرائط ہیں نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے ماشاءاللہ. نیکی کے کاموں میں دوستوں سے مقابلہ کرنا کیسا ہے؟ مقابلہ ضرور کریں لیکن کسی کے آگے شیخی نہ بگاڑیں. آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو اور ایک قاری کو اور ایک شہید کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سخی سے کہے گا بھائی تجھے اتنا مال دیا تھا، اس نے کہا یا اللہ میں نے اتنا کچھ تیری راہ میں خرچ کیا. اللہ فرمائے گا اس لیے نہیں کیا، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں سخی، الٹا منہ کر کے دوزخ میں. قاری کو بلایا جائے گا، وہ کہا میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سکھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور تیری تعریف کریں، تو تجھے دنیا میں اجر مل چکا، اب میرے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. اسے بھی اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا. شہید جسے کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی جان دے دے اللہ کے لیے، اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں اور کہ بڑا بہادر تھا، میرے ہاں تیرے لیے کوئی وقت نہیں ہے. تو آپ مقابلہ ضرور کریں لیکن مقابلہ کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر خود اللہ کا چیک ہے. جیسے اس ماہ میں کون زیادہ نمازیں جماعت سے پڑھے گا، ٹھیک ہے پڑھے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا اور اپنے اللہ کا معاملہ جو ہے نا وہ مطلب وہ راز میں ہی رہنے دیں، اور باقی یہ کہ آپ اپنے آپ سے خود جو ہے مقابلہ کریں، اپنے نفس سے مقابلہ کریں، کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں، کیونکہ آپ کا اپنے ساتھ مقابلہ کرنا ہی آپ کی آخرت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا. دوسرے کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ جب چیزیں اپنی ہائی لائٹ کریں گے، ایک تو نیکی بھی کر رہے ہوں گے، دوسرا وہ نیکیاں آپ ریاکاری کے ذریعے ضائع بھی کر رہے ہوں گے، تو اس میں یہ بھی چانسز ہو جاتے ہیں. دیکھ جی پرچیوں والے سوال تو ختم ہو گئے.
سر جو یہ 99 قطر والا بتایا ہے وہ تو کسی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے بندوں کو جو قطر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص نے میرا قطر کیا تو اس کو جب تک میں یا میرے ورثہ معاف نہیں کریں گے، اللہ تو اپنے حقوق معاف کرتا ہے.
ہاں جی میں بتاتا ہوں، یہ 99 قتل والے معاملے میں بھی یہ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ جی وہ تو حقوق العباد کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے معاف کر دیا. پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ پبلک میں مشہور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا حقوق العباد کو، یہ تو کلمات کفر ہیں. اللہ کی مرضی معاف کرے. مجھے بتائیں کہ حقوق العباد بڑی چیز ہے یا شرک اور توحید کا مسئلہ بڑا ہے؟ وہ والا مسئلہ بڑا ہے نا. وہ بھی اللہ کہتا ہے دنیا میں کوئی توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا. اچھا یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا، یہ نہیں بولنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ بندے نے معاف کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ بندہ ہی معاف کرے، لیکن یہ قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بندہ ضد میں آ جاتا ہے جی میں نے معاف ہی نہیں کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پھر راضی کروائے گا قیامت والے دن، یہ حدیث ملتی ہیں. تو یہ 99 قتل والا جو معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، نبی علیہ السلام نے بتا دیا، اب وہ جو لوگ 99 قتل ہوئے تھے، اگر ان 99 کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لالچ دے دے جنت کی جو حدیث میں آتا ہے، وہ خود معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں اللہ کے حقوق تو پورے کروں گا، بندوں کی میں مال ہڑپ کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ اینڈ پہ راضی کر دے گا. نہ، یہ ایک ہی واقعہ ہے میرے بھائی 99 قتل والا. اور دیکھیں لوگوں کی دو نمبری کتنی ہے، لوگ یہ 99 قتل والا واقعہ پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ بخاری سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، جی ایک عورت تھی بدکار تھی، اس نے موزے میں ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے بخش دیا. او اللہ چاہے تھے جناب کوئی چھوٹی جی نیکی تے بھی بخش سکتا ہے. یہ وہ میسج بیسیکلی یہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام یہ میسج نہیں تھے امت کو دینا چاہتے، آپ نے اس کو بیلنس کیا، آپ نے یہ بھی بیان کیا، اور ساتھ ہی اسی بخاری میں حدیث ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ نے اسے دوزخ میں پھینک دیا. تو اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی بات کی وجہ سے کسی بندے کو معاف کر سکتا ہے نا، تو چھوٹی سی بات کے اوپر پکڑ بھی سکتا ہے. یہ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ جی فلاں گانے والی ہے وہ ہر مہینے 11ویں دیتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا، آپ نے نہیں فیصلہ کرنا. یا فلاں گانے والی وہ جی 27 رمضان کو فوت ہو گئی ہے تو آپ بخشش ہو جائے گی، بخشش بھائی نے منی کو ملی ہوئی ہے جو اشرہ مبشرہ ہے یا اصحاب بدر ہیں یا اصحاب شجرا ہیں، باقی سب کے بارے میں آپ کی اسیسمنٹ ہے، وہ اللہ کو کوئی دھونس نہیں کسی کی. آپ دیکھیں یہ حدیثیں نہیں بیان ہوتی ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے، یہ جو چھوٹی اللہ تو پکڑ دے گا، یہ بیلنس کیا کرے. اور دوسری طرف جب ہم ان کو کہتے ہیں چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے، تو وہ اس کا بھی الٹا مطلب لے لیتے ہیں، کہتے ہیں تیسی کہنے نیکی کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، جب پکڑنا ہے تو چھوٹی سی گل تو پکڑ لے گا، وہ پھر اس طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ اپنے ساتھ تماشا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، ان کو میں صرف یہی کہوں گا کہ عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچا ہی سوچا. جن کو عقل نہیں ہے وہ موجے مار رہے ہیں، جن کو عقل ہے ان کو سوچیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے، ایک دفعہ جب زمین انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کی، دوسری دفعہ کنواں کھدوایا، تیسری دفعہ جو غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر 700 اونٹ لدے ہوئے، آج کا وہ اربوں روپیہ بنتا ہے، کروڑوں نہیں اربوں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کیے. اس کے بعد تو نبی علیہ السلام فرمایا عثمان جنتی ہے اب جو مرضی کرے. تو عثمان نے کیا پھر نیکیاں کرنی چھوڑ دی تھی؟ جامعہ ترمذی کھول کے دیکھیں، سیدنا عثمان کے بارے میں جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ جب وہ کسی بھی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی تھی. تو لوگ پوچھتے تھے آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پہ پھنس گیا اس کی اگلی منزلیں اور مشکل ہو جائیں گی. اور جو ادھر سے نکل گیا اس کی منزلیں اگلی آسان ہو جائیں گی. تو میں آخرت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں اس میں کہتا ہوں واقعی جنت کی گارنٹی انہی کو دی جاتی ہے جنہوں نے بعد میں اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا ہو. سانو لابھ جاتا اسی کتنے قابو آنے کسی سے. گارنٹی بھی انہی کو ملی ہے جن کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ گارنٹی لے کے بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ورنہ تو ہر بندے کو کہا جاتا نا, ایک مجلس میں 10 بندوں کو تو نہ کہا جاتا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ, ابو عبیدہ ابن جرہ فی الجنہ, اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ گارنٹی تو نا ان کو ملتی, انہی کو ملی ہے جن کے بارے میں کانفیڈنٹ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے. کیا مذہب کا لفظ اور اس کا کانسیپٹ اسلام میں بدعت ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا اوریجن کیا ہے؟ یہ میں بتا چکا ہوں نا, بدعت کوئی نہیں ہے. یہ جو ہے نا وہ ایک سمجھانے کے لیے ٹرمز ڈیوائز کی گئی ہیں, اس کی بنیاد پہ فرقہ واری اتنا کی جائے. سکول آف تھاٹ ہو سکتا ہے کسی کو ایک بات سمجھنے میں سمجھتا ہے کہ میں اس معاملے میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں, ایک کے ساتھ پکے نہ لگ جائیں, ایک فرقہ نہ بنا لیں. مذہب سکول آف تھاٹ کے طور پہ تو ٹھیک ہے کہ جی میں یعنی اگر جس طرح امام نووی لکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے ساتھ شافی لکھ رہے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امام شافی کے مقلد ہیں, بلکہ ہم اس لیے شافی لکھتے ہیں کہ امام شافی جو اصول احادیث کو جس طریقے سے سمجھتے تھے ہم اس میں ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں, ہم ان کے مقلد نہیں ہیں. اگر وہ کسی معاملے میں غلط ہیں تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے حدیث کی بنیاد کے اوپر. تو مذہب میں نے پہلے ہی بتایا نا, راستے کو اور ایک خاص سکول آف تھاٹ کو اڈاپٹ کرنے کو کہتے ہیں. تو وہ مذاہب حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث یہ سارے موجود ہیں. اس میں جو جو صحیح چیز ہے وہ لے لی جائے اور جو غلط چیز ہے وہ چھوڑ دیجیے. تو یہ ٹرمز ڈیوائز کی جا سکتی ہیں. تراوی کا لفظ کسی حدیث میں نہیں آیا, قیام اللیل آیا, لیکن صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب باندھا ہے تراوی کے اوپر. تو یہ ٹرم ہے سمجھانے کے لیے. سنت مؤکدہ, یہ لفظ ہے مؤکدہ, جس کی تاکید کی جائے, مؤکدہ. ٹھیک ہے جی, مؤکدہ, مؤکدہ کہتے ہیں تاکید شدہ. تو حدیث میں تو دو ہی نمازیں آئی ہیں, فرض اور نفل. جن کو آپ سنت مؤکدہ کہہ رہے ہیں نا, یہ نفلی نمازیں ہیں نبی علیہ السلام کی. اس لیے جماعت المسلمین والوں نے ایک مصیبت کھڑی کی ہے, ان کا جی آپ اس کو سنت نہیں نفل بولا کریں. کوئی فرق نہیں ہوتا, آپ ٹرم تو ڈیوائز کی ہوئی ہے نا, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹرم ڈیوائز کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ورنہ تو بخاری مسلم سب سے بڑی بدعتیں ہو جائیں نعوذ باللہ. تو یہ ٹرمز اسلام میں اچھے طریقے ہیں جس سے اصلی دین متاثر نہیں ہوتا. مینیجیریل ایشوز, اس پہ مسئلہ نمبر 75 اے اور بی میرا بدعت پہ. 5 گھنٹے میں نے بدعت کے مسئلے کو ایڈریس کیا ہے. بریلوی دیوبندی ایک ایکسٹریم پہ ہیں, اہل حدیث دوسری ایکسٹریم کے اوپر ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, تو اس حوالے سے میں نے یہ کلیئر کر دیا. دور اعظم میں لوگ مذہبی لوگ شخصیت پرست ہوتے ہیں, حالانکہ ابو بکر, عمر, عثمان, علی تو قرآن پرست تھے. قرآن پرست بھی کوئی نہیں تھا جی, پرستش تو صرف اللہ کی ہوگی. صحابہ کرام بھی قرآن و سنت کے ماننے والے تھے, پرستش تو اللہ کی ہے. اور شخصیت پرستی تو ظاہر نہیں ہے اسلام میں. اگر کسی کی شخصیت پرستی والا معاملہ ہوتا تو نبی الاسلام کے بارے میں ہوتا, وہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں ہے. نبی الاسلام آپ فرما دیجئے میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں. ہم نبی الاسلام کے بھی مقلد نہیں ہیں, ہم متبع ہیں. مقلد تو ہوتا ہے اندھا بن کے چلنا, حالانکہ چلا جا سکتا ہے. قرآن میں ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں, پھر بھی ہم مقلد کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہ نٹوریس ورڈ ہے. ہم پوری بصیرت کے ساتھ, قرآن میں آتا ہے تم کہو اے نبی علیہ السلام میں اور میرے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پہ ہیں, اندھے بن کے نہیں ہیں. اندھا پن تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. ہم نبی علیہ السلام کے بھی مقلد نہیں ہیں, متبع سنت ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, میرے ساتھ فون پہ بات کرنے کے حوالے سے ایک کوشچن لکھا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ جس نے بھی فون پہ بات کرنی ہے عثمان بھائی کے نمبر پہ کال کرے, انہی کے نمبر پہ جب وہ ٹائم اویلیبل ہوگا آپ کو ٹائم دے دیں گے, مجھ سے بات بھی کرا دیں گے. عثمان بھائی کا نمبر ہے +92 321 590162, +92 321 590162. جس نے بھی بات کرنی ہے, ریسرچ پیپرز منگوانے ہیں, ڈائریکٹلی کو مسئلہ ڈسکس کرنا ہے, وہ عثمان بھائی سے ٹائم لے لے, یہ بات کروا دیں گے. لیکن کوشش کریں کہ مجھے بات کرنے کی بجائے بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں. بعض لوگ صرف دل لگی کے لیے بھی فون کرتے ہیں, ان کی محبت اپنی جگہ, دل لگی کرنی ادھر آ جائیں اتوار والے دن. فون پہ یعنی آپ لوگوں کی تو محبت ہے لیکن آپ ایک بندے کو تکلیف دے رہے ہیں کہ اتنے فون اس کو سننے پڑ دیں. کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ بھی عثمان بھائی آپ کو بتا دیں گے, کوئی لیکچر میرا بتا دیں گے, بالکل کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو وہ پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ میرے ساتھ بات بھی کروا دیتے ہیں. کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. میں خود اپنا پرسنل جو فون ہے وہ میرا اسی طریقے سے وہ پڑا ہی ہوتا ہے, تو وہ اس کو میں اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں اس کا نمبر کرتا. ہاں جی, اور کسی کا سوال ہے تو کر لیں.
اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ نبی وارث, یا کوئی کہتے ہیں نبی وارث, کیا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے یا بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟
دیکھیں جی, اللہ نبی وارث, نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں تو یہ لفظ بخاری مسلم میں استعمال ہوا ہے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے. وہ جب کفار کے ساتھ معاملات چل رہے تھے وہ دینی احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں جو اللہ نبی وارث کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. وہ جیسے ہم خدا حافظ کہتے ہیں نا, وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رسول کے حوالے. تو یہ تو انتہائی گستاحانہ کلمات ہیں. اور میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رزق تقسیم کرتے ہیں؟ ریپلائی ٹو امام احمد بریلوی. احمد بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ فرماتا ہے لیکن تقسیم نبی علیہ السلام کرتے ہیں. اور انہوں نے ایک حدیث کا ادھورا ترجمہ کیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری میں کتاب العلم چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی, یہ مشکات میں بھی شروع میں کتاب العلم میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے, اللہ دیتا ہے میں تو تقسیم کرتا ہوں. یعنی یہ دین کا علم میرا ذاتی نہیں ہے, میں اللہ تعالیٰ جو مجھے سکھاتا ہے میں سکھاتا ہوں. انہوں نے آخری ٹکڑا پکڑ لیا, اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. ان کا یہ روٹی تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ کو شعر لکھ دیے, اور اسی طریقے سے پانی ہے انہی کا پانی, کھانا ہے انہی کا کھانا, ہم انہی کا کھاتے ہیں, انہی کے گیت گاتے ہیں, یہ سارے شعر انہوں نے بنا لیے. حالانکہ اس میں تھا کہ دین کا علم تو ظاہر ہے, صحابہ کرام بھی کہتے ہیں واللہ ہوا رسول ہوا عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, لیکن جو تقویدی امور ہیں وہاں تو نہیں. مسند احمد کے اندر حدیث ہے الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں, ایک صحابی نے حضور کو کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت, اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے. آپ فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے. اچھا, اس صحابی نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں میں جو وہ آپ کو اللہ کی اطاعت سے ہی مان رہا ہوں نا, آپ کیوں اس کو نیگیٹولی لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں اللہ کی اطاعت سے ہی اس کے اذن سے ہی مان رہا ہوں. یہ صحابہ کرام کے دماغ میں اس قسم کی باتیں کسی نے نہیں ڈالی ہوئی تھی. جی مستقل بذات, غیر مستقل بذات, اس پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے, دعا صرف اللہ ہی سے, وہ آپ پڑھ لیں. اور دعا صرف اللہ ہی سے میرا لیکچر بھی ہے توحید کے اوپر, مسئلہ نمبر 3, اس میں میں نے یہ سب کچھ لکھا ہے. تو ان کے دماغ میں تو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ یہ والا معاملہ. تو اس سے پتا چلا تکوینی امور جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں اس میں آپ صرف کہیں گے جو اللہ چاہے. الحمدللہ امت یہی کہتی ہے, ہم ماشاء اللہ ہوا رسول تو نہیں کہتے, ماشاء اللہ ہی کہتے ہیں, انشاء اللہ ہی کہتے ہیں, انشاء اللہ ہوا رسول تو نہیں کہتے. اللہ نبی وارث جو یہ یعنی لکھا ہوا ہے گاڑیوں کے پیچھے بالکل غلط ہے. اور یہ نبی علیہ السلام اگر آج دنیا میں موجود ہوں تو ان کے اوپر سخت عتاب فرمائیں. آپ اسی طریقے سے ابو داؤد اور ابن ماجہ میں, بلکہ ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے, اور اس میں شریک القاضی مدلس ہیں, لیکن سما کی تصریح سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں ہیرا نامی ایک شہر ہے کوفے کے پاس, وہ نجدیوں کا علاقہ, وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں, تو میں نے اسی کے اوپر اجتہاد اور قیاس کیا ہے. صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد غلط ہو سکتا ہے اگر کتاب و سنت سے ٹکرائے. اس نے کہا نا وہ اپنے سردار کہتے ہیں آپ تو ہمارے واقعی سردار بھی ہیں. آپ فرمایا اگر میں سجدہ جب میں فوت ہو جاؤں گا, جب تم میری قبر سے گزرو گے قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ آخری حصہ ہی مشہور ہے, پہلے پورا توحید والا مسئلہ گم ہی کر دیا انہوں نے تاکہ کسی کے کوئی عقیدے کی اصلاح نہ ہو جائے. تو نبی علیہ السلام اس معاملے میں احتیاط کرتے تھے. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر موجود ہے کہ ایک خطیب نے نبی علیہ السلام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیابی کے بلند درجے پر فائز ہوا. ومن یعصہما, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا, وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں کون سی غلطی ہے؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے. سیاق و سباق میں بھی ٹھیک ہے, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا, اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. کوئی غلطی ہے اس میں؟ نہ کوئی لٹریچر کی غلطی ہے, نہ کانٹیکسٹ کی غلطی ہے, لیکن نبی علیہ السلام کی اطاعت دیکھیں. آپ فرمایا بئس الخطیب وانت, اوئے کتنا برا خطیب ہے تو, تو نے یہ الفاظ استعمال, بلکہ کہا کہ میں یعص اللہ ورسولہ, تو کہہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. تو یہ کیوں کہہ رہے جو ان دونوں کی کرے؟ اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہک ہے ہک ہے ہک ہے, ٹھیک ہے, جڑا ہک کی ڈو آکھے وہ کافر اور مشرک ہے, جو ایک کو دو کہے. یہ کس کو وہ سنا رہے ہیں؟ یہ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے نہیں کہنا, بلکہ کہنا میں وہ میں یعص اللہ ورسولہ. اور ابو داؤد میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے, اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اس میں تو آپ فرمایا بئس الخطیب انت, صحیح مسلم میں اس میں آپ فرمایا قم اذهب, اٹھ اور ادھر سے دفع ہو جا میری مجلس سے. آپ وانک لعلی خلق عظیم ہے, لیکن یہاں آپ نے برداشت نہیں کیا توحید کے اوپر حملہ, کیونکہ امام الموحدین بھی تو ہے نا. اگر آپ علیہ السلام نے یہ احتیاطیں نہ کی ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح آج پوجا جا رہا ہے نا, ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی نبی علیہ السلام کو پوج رہے ہوتے اگر نبی علیہ السلام نے یہ تعلیمات اتنی سخت نہ دی ہوتی. اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر جو پہلا خطبہ ہے حضرت ابو بکر کا, تین آیات قرآن کی پڑھ دی ہیں انہوں نے. پہلا تو جملہ ہی آگے بولا ہے من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات, بھائی جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ چکی ہے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنا. کتنا گستاخانہ جملہ ہے آج کی ڈاکٹرائن میں. حضور کی میت رکھی ہوئی ہے, ایات النبی نہیں پڑھا رہے, وہ وفات النبی پڑھا رہے ہیں, عقیدہ دے رہے ہیں. اور یہ انہوں نے اپنا ذاتی جملہ بولا ہے, یہ کہیں قرآن حدیث میں جملہ نہیں آیا. جب یہ جملہ بولا پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, نما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول افا ام مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. دیکھو محمد تو نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول ہی, اگر یہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں جنگ میں. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا. اللہ نے کہا اگر محمد مر جائیں یا قتل ہو جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھیر جاؤ گے؟ اور جو کوئی دین پہ ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا, اور جو الٹے قدم پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. آپ یہ ہوتے تو یہ تو الفاظ بھی صحیح کراتے کہ آپ نے اللہ کیوں کہا کہ اگر محمد مر جائیں یا شہید قتل کر دیے جائیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں, پردہ فرما جائیں. وہ اللہ کے بندوں میں تائیں پٹنا کہ جس خدا کا تعارف ہمارے علماء انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء اور بزرگوں نے ہمیں کروایا وہ خدا کوئی اور ہے, اور جو خدا قرآن و سنت کے اندر ہے وہ اور ہے, اور وہی خدا ہے جس کے سامنے آپ نے مر کے بعد پیش ہونا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ اس لیول کی احتیاط, آپ نے فرمایا اٹھ اور دفع ہو جائے ادھر سے, تو نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اس نے تو آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو ایسی کوئی نیت نہیں تھی, میں نے تو دیکھیں پورے کانٹیکسٹ میں جملہ بولا ہے. یہاں بھی لوگ دلیل دے رہے ہوتے ہیں, او جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں نا جی, ہم کون سا ان کو اللہ کہتے ہیں. تو وہ صحابی کا اللہ کہہ رہا تھا جس نے کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. اس یہ ہوتے تو یہ آگے ڈبیٹ کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے جی, اسی تو کوئی ایسی گل نہیں جی کی تھی, ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے, میں تو کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو جائے, اس میں نے کون سا جرم کر دیا؟ ان کے دماغ میں فطور نہیں تھے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے بزرگوں اور علماء نے ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیے, اور پھر وہ اللہ نبی وارث اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ٹیکسیوں کے پیچھے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے, اور جو کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. تو شرم کریں, یعنی آپ کو پھر اس کے اوپر شعر سنا دیں گے, عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے ان جی عمرہ گالیاں, کہ عشق کے جو پاگل ہیں وہی جیتیں گے عقل والے تو رہ جائیں گے. قرآن تو بالکل الٹ بات کرتا ہے اس کے, قرآن تو کہتا ہے قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے تو برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. تو اسی کہندے ہو عقل والے عمرہ گالیاں, اللہ کہندا عقل والے ہی بندے دے پتر جے. دیکھ لیں کتنی ڈفرنٹ ڈاکٹرائن ہے. پھر آیا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے. پھر نبی علیہ السلام کو کہا گیا ربی زدنی علما, اے نبی آپ بھی دعا کیجئے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اے نبی دعا کیجئے کہ اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے, یہ تو دعا نہیں سکھائی گئی. ٹھیک ہے, علم کی بنیاد کے اوپر ہی جو محبت ہوگی وہی کارگر ہے, ورنہ وہ دجالیت ہی ہوگی, وہ آپ کی اپنی ڈاکٹرائن ہوگی. جس طرح یہودیوں کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آیا, یہودی کہتے ہیں کہ جنت جو ہے نا وہ ہمارے لیے گارنٹیڈ ہے, اگر ہم جنت دوزخ میں گئے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھولنے کے لیے ہمیں ڈالے گا, پھر آسی جنت جانا ہے, جنت جیسی ہی جانا ہے, جو کچھ بھی ہے اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. یہ سیم چیزیں یہودی بھی کہتے تھے. سورہ بقرہ شروع میں کیوں رکھی گئی ہے قرآن کے, حالانکہ نازل تو جا کے مدینے میں ہوئی ہے, اس سے پہلے دو تہائی قرآن نازل ہو چکا تھا, تاکہ بتایا جائے کہ تم سے پہلے بھی ایک لاڈلی امت تھی, تین کتابیں اس میں آئیں, ہزاروں پیغمبر آئے بنی اسرائیل, تمہارے پاس تو ایک پیغمبر اور ایک کتاب آئی ہے نا. جن کے پاس تین کتابیں اور ہزاروں پیغمبر آئے تھے نا, جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی ہے ہم نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے قیامت تک کے لیے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, ذلت اور مسکنت ان کے اوپر طاری کر دی ہے. اور جو دیکھ لیں نا آپ, تو تمہیں کس چیز کا زوم ہے؟ تو سیون یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں سورہ بقرہ کے شروع کے رکوعوں میں. بنی اسرائیل کے اوپر پوری چار شیٹ ہے مقدمے کی, ایک ایک جرم ان کا بتایا گیا, اینڈ پہ ایک یونیورسل ٹروتھ آیا ہے. اور میری آپ قرآن لیکچر دیکھ لیں, میں نے وہ سیون کے سیون یونیورسل ٹروتھ جو ہے نا بیان کیے ہیں کہ یہ اللہ کے جنرل رولز ہیں, جسے فٹ اسے گفٹ. پھر اللہ نے نہیں دیکھنا یہ امت موسیٰ ہے یا امت عیسیٰ ہے یا امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہم السلام اجمعین. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی عدل کی تلوار ننگی ہے, وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا جی.
ان ساری احادیث کی ڈیفینیشن تو یہ ہوا کہ یہ زمرہ جو ہے شرک میں
ظاہر ہے جی, شرک میں لے جائے گا, کیوں نہیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں, اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا, بلکہ کہے جو اکیلا اللہ چاہے, تو شرک کے اندر رہ جاتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ شرک تو آپ کے انڈیا پاکستان کے علماء نے تو ختم کر دیا ہوا ہے, کتابوں میں ختم کیا ہوا ہے, تقریروں میں ختم کیا ہوا ہے, ویسے سب سے زیادہ ادھر ہی ہے. تو اس میں میرا مسئلہ نمبر ایٹ ہے, کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے, اور مسئلہ نمبر تھری, دعا صرف اللہ ہی سے, اور مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. جسے شوق ہو تو وہ دیکھے, انشاءاللہ اس کو کلیئر ہو جائے گا. ہاں جی, اور کسی کا سوال؟ ایک منٹ, ایک وقت میں ایک سوال, آپ کا ایک سوال ہو چکا ہے جی.
ہماری مسجد میں صبح فجر کے نماز کے ٹائم پہ درس قرآن ہوتا تھا, تو مؤذن نے پہلے سے ہی لائن پہ قرآن سب کے سامنے پڑھا, اور وہ لوگ سب نماز پڑھ رہے ہوتے, قرآن سامنے ہی پڑھا ہوتا.
نہیں, قرآن سامنے پڑھ کے کیا کرتے ہیں وہ؟
قرآن ایسے رکھے ہوتے ہیں
نا, کھول کے.
نہیں, پہلے رکھتے تھے تاکہ بعد میں,
کوئی حرج نہیں. قرآن اگر سامنے پڑے ہوئے ہیں اور اس طرف کوئی قرآن کو تو سجدہ نہیں کر رہا نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, نہیں ہو رہا ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. دوسرے, قرآن اللہ کی صفت ہے, اور قرآن پاک اگر سامنے رکھا ہوا ہے تو وہ تو پھر خانہ کعبہ جس کے سامنے ہو, تو خانہ کعبے سے تو قرآن افضل ہے نا, قرآن تو خانہ کعبے سے افضل ہے نا. تو کعبے کی طرف جب آپ منہ کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور کعبے کے سامنے غلاف کعبہ کے کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو وہم نہیں آتا؟ اے فقیہ والا جواب ہو گیا, علمی جواب, الزامی جواب, کہ ہم کعبے کو نہیں کر رہے تو کعبہ تو کوئی شے نہیں ہے, قرآن تو سب سے بڑا شعر اللہ ہے اللہ کا. تو اگر قرآن سامنے رکھا ہوا ہے تو اس سے بھی کوئی وہم نہیں آنا چاہیے. اگر کعبے کے سامنے ہونے سے جو ہے ہی پتھر ہے نہیں ہوتا, تو قرآن پاک کے آنے سے بھی کوئی اس اعتبار سے کسی کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. بہرحال, مسجدوں کے اندر ایسی تصویریں لگانا جن میں یعنی لوگوں کی تصویریں نمایاں ہو جائیں, جیسے طواف کعبہ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں اور وہ اتنی بڑی تصویر ہو کے, بعض کا تو مقام ابراہیم کی بڑی تصویر ہے, اس میں لوگوں کی شکلیں بھی واضح ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ سامنے والی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے, نہ مسجد کے اندر ایسی تصویریں ہونی چاہیے. تو صرف ماڈل کے طور پہ اگر ہے اور جس میں بندوں کی شکلیں نظر نہ آئیں اور سائڈ پہ لکھی ہوئی ہوں, تو چلیں وہ جواز کی حد تک موجود ہے, لیکن باقی اس طرح سامنے سجدے والی طرف جو ہے نا ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو ان کو کیا, تھوڑی دیر صبر کر لیں یار, آپ نے کون سا زبردستی لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے کہ آپ نے وہ سامنے رکھا ہوا ہے, کہ لوگ اس طریقے سے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھ لیں گے. تو باقی ان کی جذبے کے ساتھ ہی لوگ آسانی کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اب تو بلکہ میں اگلے دن ایک اسلام آباد کی مسجد میں گیا تو پہلی پوری صف میں نا انہوں نے صوفہ بنایا ہوا ہے. اچھا اچھا, وہ صوفہ جناب, وہ پریکٹیکلی وہ واقعی اتنا موٹا اور زمین سے اتنا اونچا صوفہ ہے اور ٹیپر ہے. پہلی صف والے چاہے بوڑھا یا جوان ہے, وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اس کو ٹیپر پیچھے ایسا کیا ہوا ہے کہ جب آپ نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نا, تو سجدے میں جاتے ہوئے آپ کی پیٹھ پیچھے لگتی نہیں, وہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا, وہ ٹیپر ہوتا ہے. تو مجھے ویسے بڑا پسند آیا, انہوں نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے اوپر اس میں فاصلے بھی دیے ہوئے تھے اگر کوئی پیچھے آنا چاہے. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ پہلی صف والا جس کو جلدی ہے اس کے لیے وہ سترے کا کام کر دے گا کہ وہ ایسے سے آگے سے گزر کے پیچھے نکل سکتا ہے, اور دوسرا وہ جو ٹیک بھی لگا سکتا ہے. تو اس طرح کے بھی انہیں لوگ آ جائیں. لیکن یہاں تو مطلب وہ لوگ پہلے مسجد میں تو کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں, کوئی بید بھی سمجھتے ہیں آپ. میں کہتا ہوں آپ کسی مسجد میں کرسی میں بیٹھ کے, اہل حدیث کی تو میں بات نہیں کرتا, ان میں تو پھر بھی سینس موجود ہے. باقی کسی مکتب فکر کی مسجد میں آپ کرسی کے اوپر یوں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے بتائیں نا, تو وہ تو آپ کو گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے. وہ تو کہیں گے یہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے, تو وہ کلچر ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں ناول پڑھ رہے ہیں آپ, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اے دیکھو نا جہاں کدھر رہا ہوتا ہے نا, کوئی نہ کوئی گلیں یاد ہونی نے کہ اے کہتے ہونگے, یہی کچھ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی اور سوال کسی کا, آپ میں سے کسی کو سوال کسی کا نہیں ہے؟ آپ سب تھوڑے ہو چکے ہیں. رائٹ. ہاں جی ہوں تھی بولو جی سوال. سوال کریں جی. مسئلہ نمبر 117 ہے یہ. آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا, آپ مجھ سے سوال ایسا پوچھ رہے ہیں جس کے اوپر پوری پی ایچ ڈی ہے. مسئلہ نمبر 117 اے اور 117 بی ریکارڈڈ ہے. اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا, نہ ایک لائن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. یہ پورا مقدمہ سمجھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. 117 اے اور 170 بی. عذاب قبر کے اوپر 10 آیات اور 17 سیول اسناد احادیث سے قبر مرنے کے بعد روح علیین میں سجین میں جاتی ہے, برے کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اچھے کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس روح کا اس جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ پوری پوری ڈاکٹرائن ہے نا. تو وہ ایک دلائل کے ساتھ میں نے ایک ایک حدیث کے نمبر بتا کے وہ ریکارڈنگ کرائی ہوئی ہے. آج کی نہیں, 4-5 سال پرانی ہے. تو ماشاءاللہ اس سے آپ کو سارے معاملات جو ہے برزخ کے حوالے سے, اسماء موتا کے عقیدے کے حوالے سے, باقی ساری چیزیں ان شاء اللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گی. ہاں جی اور آپ کے سوال.
جی
دیکھیں جی, میں کسی کی کو بھی کلین چیٹ نہیں دوں گا کہ جی فلاں کی تفسیر ٹھیک ہے, فلاں کی تاریخ تو فراڈ ہے جی. میں نے دیکھی ہے, انہوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے. جنگ جمل صفین نہروان کا انہوں نے انکار کیا ہوا ہے, اور اس نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ یہ تو حدیثوں میں تو ملتا ہی نہیں ہے تاریخ میں. حالانکہ جنگ جمل صفین نہروان تو بخاری مسلم میں موجود ہے, میرا سچ پیپر نمبر 5 بھی ہے. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے اس تاریخ المسلمین جو جماعت الم, میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اہل حدیث اور اہل تاریخ میں فرق. یہ کوئی 1.5 گھنٹے کا کلپ ہے, یہ آپ کو پوری گیم کھول دے گا کہ بنے تو اہل حدیث ہوئے میں باتی تاریخی کر رہے ہیں, اور جو حدیثوں سے باتیں بیان کرتا ہے اس کو کہتا ہے یہ تو تاریخ بیان کر رہے ہیں. حالانکہ خود پوری ڈاکٹرائن تاریخ کے اوپر بنائی ہوئی ہے. وہ اسی کے جواب میں ہی ہے میرا, اہل حدیث اور جماعت المسلمین والوں کے جواب میں. اور باقی جو تفسیر ہے مسعود صاحب کی وہ بڑی اچھی ہے, اس میں کئی جگہ ان سے غلطی ہوئی ہے. وہ تو انسان تھے بل بہت اچھی انہوں نے محنت کی ہے. جو احادیث کے ساتھ تفسیر ہے اور آیات کے ساتھ وہ آپ لیں, جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. کسی کو کلین چیٹ نہیں دے سکتے آپ. میں ابن کثیر کو نہیں, یعنی میں کم از کم 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں تفسیر ابن کثیر کی خرابیوں کے اوپر, اور کئی شرکی عقائد اس کے اندر موجود ہیں. لیکن میں حافظ ابن کثیر کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کروں گا. گپ شپ انہوں نے لکھ دی, کئی واقعات عجیب و غریب قسم کے, وہ سیکسی قسم کے واقعات بھی لکھ دی ہیں قرآن کی تفسیر کے اندر. تو وہ خیر اب اس کی بھی تحکیم ہو چکی ہے, شیخ زبیر صاحب نے بھی تحکیم کی ہے. اب جو مکتبہ اسلامیہ نے شائع کی ہے, صحیح اور ضعیف کا فرق بھی حدیثوں میں ہے, اور واقعات بھی سارے اس قسم کے فضول قسم کے انہوں نے لکھے تو ہیں, لیکن نیچے لکھ دیا یہ بے اصل واقعات ہیں. تو وہ کلین شیٹ تو ہم کسی کو نہیں دیتے. ماڈرن دور میں بہترین تفسیر مولانا مودودی کی ہے تفہیم القرآن, اس میں بھی کئی جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے. لیکن قرآن کا تانا بانا سمجھنے کے لیے, آج کے دور کے قرآن کو سمجھنے کے لیے, اور ایک انٹلیکچوئل لیول پہ قرآن کو ایک پڑھ لکھے بندے تک اگر کسی نے تفسیر لکھی ہے, وہ تفہیم القرآن ہی ہے. اس کے مقابلے کی آپ کو سلف میں بھی کوئی تفسیر نہیں ملتی اس حوالے سے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ سلف کے دور میں کئی ایسے مسائل نہیں تھے جو آج پیدا ہو چکے ہیں, وہ تو آج کے. پھر مودودی صاحب نے ایک بڑا اہم کام کیا کہ قرآن پاک اگر تورات اور انجیل کی کوئی کوٹیشن کوٹ کرتا ہے نا, کہ تورات میں یہ ہے انجیل میں یہ ہے, تفسیر ابن کثیر میں آپ کو تورات انجیل کے حوالے ہی نہیں ملیں گے, آپ کافروں کو پیش ہی نہیں کر سکتے. مودودی صاحب نے آج کی جو تورات انجیل ہے اس میں سے وہ آیات ڈھونڈی ہیں, اور باقاعدہ وہ آیات لکھ کے جواب دیا ہے کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے. اب یہ کام تو حافظ ابن کثیر نے بھی نہیں کیا, یہ تو مودودی صاحب کو ایسا ممتاز کرتا ہے کہ جو تفسیر ابن کثیر سے بہتر تفسیر بن جاتی ہے کہ آپ غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں. تو آپ کو کہ جی حافظ ابن کثیر تو پرانے تھے, او یار اللہ کے بندے پرانے نئے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ انٹلیکچوئل لیول تو مطلب وہ اللہ کو پتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا کام کر دینا ہے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کئی کام انہوں نے ایسے کیے جو ہمارے بزرگوں نے نہیں کیے، یا احمد دیدار صاحب نے جو کام کیے ہیں ہمارے بزرگ نہیں کر سکے. وہ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا. اب کوئی کہے جی کوئی صحابی تابعی تبع تابعی میں تو کوئی امام بخاری جیسا محدث نہیں پیدا ہوا کہ اس نے ایسی کتاب لکھی ہو سوائے ایک الموتا امام مالک کے. تو یہ بخاری کدھر 300 سال کے بعد آ گیا؟ وہ اللہ کی مرضی، جسے مرضی کام لے. تو اس طرح اگر 300 سال بعد امام بخاری آ کے وہ کام کر سکتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں نے اس لیول پہ نہیں کیا، تو امام بخاری کے 1000 سال بعد آ کے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو امام بخاری سے نہیں ہوا؟ یہ بندے تو اللہ کے ہیں، اللہ اپنے بندے اٹھائے گا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے، المستدل الحاکم میں بھی ہے، امام زابی اور امام حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پہ ایک مجدد پیدا کرے گا. ٹھیک ہے نا. اب عمر بن عبد العزیز نے جو تجدیدی کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے بنو امیہ کے ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام پہ جو لعنت ہوتی تھی ختم کروائی ہے، اور خود بنو امیہ سے ہو کے، یہ بہت بڑا کام ہے جو کوئی مولوی تو نہیں کر سکتا تھا، مولویوں کو تو وہ قتل کروا دیتے تھے. وہ حکمران بنے ہیں، اس نے تجدیدی کام کیا ہے اور آج تک وہ بدعت ختم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس حوالے سے وہ کسی بھی دور میں کوئی آ سکتا ہے. ٹھیک ہوگا. میں نے بتا دیا مسئلہ نمبر 111 بی میں. آپ نے جو کچھ سنا وہ بالکل غلط سنا ہے. میں نے مشکات المصابی کا پورا تعارف کروایا، اور مشکات کے مقدمے میں اس کا پورا تعارف صاحب مشکات نے لکھا بھی ہوا ہے. سارے تینوں کے تینوں حصے ہی جو ہیں وہ قابل اعتبار ہیں. تینوں کے تینوں حصوں میں ہی بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں، سوائے درمیان والی فصل کے، اس میں سنن اربعہ کی. وہ میں نے پورا اس لیے کہا، وہ پورا تعارف ہے. مشکات میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ دوسری فصل میں ہے تو تیسری میں نہیں ہے، وہ اسکیٹرڈ ہیں، ان کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے. اس پہ وہ آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہوگا. ہاں، قبرستان والا مسئلہ 27 میں نے ریکارڈ کرایا، آپ کو ریسرچ پیپر نمبر 1 مل جائے گا. قبرستان میں جا کے آپ حاضر آگے دعا وہی کریں گے جو مردوں کے لیے کرتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. بس یہ مردے کے لیے دعا کریں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی دعا کرنی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا کر لیں. باقی عام دعا کا جو پروٹوکول ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ دعا شروع کرنی ہے، یہی آپ نے قبرستان بھی کرنی ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں کہ نبی علیہ السلام قبرستان جا کے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اور اس کے بعد ہاتھ نیچے بھی کیا آپ نے. یہ جو مشہور ہے کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، بالکل باطل ہے. قبر والے سے نہ مانگے، قبر والے کے لیے اللہ سے مانگے. قبر پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ تو آپ نے اللہ کے سامنے اٹھائے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی بالکل ہوتی ہے. مسئلہ نمبر 117 بی میں میں نے یہ بھی بتایا کہ جو مر کے جاتا ہے، اور سر جو بھی مر کے جاتا ہے ملاقات ہو جاتی ہے، رشتے داروں کے علاوہ بھی واقف خانوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن اس ٹائم فائدہ کوئی نہیں ہوتا. وہ پتا کہ کہنے نے رشتے دار کہنے نے یار اسی تو اپنی آخر برباد کی تھی، تو بھی انجی آ گئے. اتنے رکت انگیز الفاظ ہیں سنن نسائی اور مسند احمد کے اندر کہ یار تو نے ہماری موت دیکھی تھی، تو نے اس سے بھی عبرت نہیں پکڑی کہ ہم تو پوری زندگی اس طرح غفلت میں گزار گئے، یار تو کچھ کر لیتا ہماری موت سے عبرت حاصل کر کے. اے کہنے جی جی اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی ملاقات ہوئے، کوئی چنگی ملاقات ہوئے تو فائدہ ہے مرنے دو بار. جی ہاں الوال پوچھتے ہیں اور پچھلوں کا، لیکن وہ پوچھ ہی سکتے ہیں نا، کچھ کرتے نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. ادھر بیٹھے ہوئے بھی صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، ادھر والے صرف رو پیٹ ہی سکتے ہیں، وہ تو کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ ہے کہ بہتر یعنی تیاری کیجیے. ملاقات کا شوق ہے اللہ تو بندو، اللہ دے نال ملاقات کا شوق رکھو کہ اللہ دے سامنے سرخرو ہی ہوئے. رشتے دار تو سب بھول جانے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ خاون بیوی سے بھاگے گا، بیوی خاون سے بھاگے گا، اور بلکہ مرد کہے گا اللہ میری بیوی بچے ماں باپ لے لے مجھے چھوڑ دے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو تہنوں کہڑے رشتے دار نے ملاقات کا شوق ہے؟ تمہیں پتا اس تو بڑا کوئی رشتے دار نہیں ہوتا نا. ماں باپ بیوی بچے ہی رشتے دار ہوتے ہیں نا، اور تو کسی رشتے دار سے شوق نہیں ہوتا نا. ان کے بارے میں قرآن میں اللہ کہے گا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ اے لالا منو چڑھ دے. تو اس طرح کی ملاقات ہو کہیں گے یار لانت ہو ایسے رشتے دار سے جڑا سانو کوئی اس طرح ملے آ کے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. میں کوئی اسپیسیفک نہیں بات کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ جو شوق شوق کی بات کرتے ہیں ان کو کہیں رشتے داروں سے شوق کی بجائے نا آپ اپنی آخرت کی فکر کریں. البتہ یہ ضرور ہے کہ صحابہ کرام کی جب موت کا وقت آتا تھا تو یہ صحیح احادیث میں ملتا ہے، مسند احمد کے اندر، سنن دارقطنی میں، سنن دارمی میں، کہ یعنی کسی صحابی کی موت کا وقت آیا تو کوئی تابعی اس کو آگے کہتا ہے کہ مرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوگی تو میرا سلام عرض کر دینا. یہ روایتیں ملتی ہیں. تو وہ تو چلیں ایک ٹھیک ہے، باقی تو ہر بندے نے اپنے اعمال اپنے سال لے کے جانے. سیدھی سی بات،
ہماری جو تاریخ ہے
دیکھیں جی جو تاریخ ہے نا جی اس میں تو جھوٹ سچ سب کچھ مکس ہے, ٹھیک ہے نا جی. طبقات ابن سعد ہو یا تاریخ ابن کثیر ہو یا تاریخ ابن جریر ہو امام طبری کی, یا تاریخ ابن خلدون ہو یا تاریخ دمشق ہو ابن اساکر کی, اب اس میں یعنی جھوٹ سچ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے, سندیں بیان کر دی گئی ہیں, صحیح ضعیف کے فیصلے کو نہیں لگے ہوئے, تو اس لیے ان کی اتھینٹیسٹی ایز سچ کوئی نہیں رہتی. آپ ان کی یعنی کس طرح یعنی اس میں جھوٹ اور سچ میں جو ملاوٹ ہے وہ کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے, مشکل کام ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو ہم نے تاریخ اسلام کی, ہمیں تو زیادہ زیادہ انٹرسٹ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ ہی ہے نا, تو وہ احادیث کی کتابوں میں ہے, اور اس میں بھی اصل جو انٹرسٹ ہے وہ تو کربلا کے اوپر ہی ہے نا, پورا تانا بانا تاریخ اسلام کا اسی کے گرد, جس میں دو ایک دراڑ پڑ گئی سنی اسلام اور شیعہ اسلام کی. تو مسئلہ 5B میں نے جو ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھ دیا نا, اور مسئلہ نمبر 101 ہے میرا خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, جس میں میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا سنیوں کی کتابوں سے. اور دوسرا مسئلہ نمبر 162A ہے, خلافت راشدہ کے 30 سال مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات نہج البلاغہ کی روشنی میں, جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ سے پیش کیا ہے, مسئلہ 162A. تو یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B بھی پڑھ لیں, آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اچھا, اور یہ تو جو
آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے میرے بیٹے نے مجھ سے کوشچن کیا تھا کہ کچھ اہل تشیع ہمارے محلے میں سے گزرے تھے, تو کہتے ہیں پاپا یہ کون لوگ ہیں, تو ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کر رہے, کیونکہ پولیس کی وہ پروٹوکول پہ وہ جا رہے تھے. تو میں پچھلے 5 سال سے ہمارے معاشرے میں اتنی گنجائش نہیں ہے, اور میرے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ میں یہ ساری اس کو یہ اتنا پورا اچھا جواب دے سکتا. تو تقریباً 3 مہینے پہلے میرے ایک دوست نے مجھے آپ کا تعارف کروایا, اور پھر میں نے آپ کے لیکچر تفصیل سے سننے شروع کیے, اور اس میں میرے لیے کوئی نہیں تھا کہ تفصیل سے مجھے کیا چاہیے, بس میں نے آپ کا مسئلہ نمبر 1 سے شروع کر لیا, اور اب میں تقریباً 23-24 تک میں پہنچ گیا ہوں. تو میں نے اب اپنے بیٹے کے اس سوال کا جواب بڑے اچھے طریقے سے, جنگ نہروان سفین کچھ میں قطعاً نابلد تھا ان تمام چیزوں سے.
آپ کیا, آپ کے علماء بھی نابلد ہیں, آپ کا نابلد ہونا کوئی عیب نہیں ہے.
تو اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے آج پھر میں آج اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ میں پھر آپ لائیو آپ کے سامنے بیٹھوں.
جزاک اللہ خیر,
اللہ تعالیٰ آپ کو
کوئی سوال ہے؟ یہ پاس نامے میرے لیے نہ پڑا کریں, آپ سوال کرتے میں نے کہا وہ سوال اس میں نکالنا ہے, تو یہ ہے کہ اس طرح کی آج دعا دے رہے ہیں وہ. جزاک اللہ خیر جی, اللہ تعالیٰ آپ کی. ہاں جی ڈاکٹر صاحب.
اچھا علی بھائی, ایک بچہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا.
ہاں جی.
آج جدید سائنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دماغ جو ہے نا گروتھ نہیں کر رہا, یہ بچہ پیدا بھی ہوا نا تو یہ ایسی ہوگا کھا پی نہیں سکے گا, تو اس کو
نہیں ضائع کروا سکتے. اگر پتہ چلا ہے پریگنینسی کے دوران کے بچہ جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کی ذہنی گروتھ نہیں ہوئی ہے, اس کی وجہ ہے کہ کئی ڈاکٹروں نے اس قسم کی پیش گوئیاں کی ہیں اور بعد میں بچہ صحیح پیدا ہو گیا. یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اللہ تو آخری لمحے میں کسی کو ٹھیک کر سکتا ہے. آپ یہ آپ کو پتا ہے آنکھیں بالکل اینڈ پہ جا کے بنتی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کو پتا ہے. اس کے اوپر آپ ایک کیاسی کام کے اوپر اتنا بڑا سٹیپ لے لیں قطن نہیں, کسی صورت نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے نا جی. اس طرح بنیاد بنانا شروع کر دیا جائے, وہی کے ذریعے کوئی بات پتہ چل جائے تو وہ لادہ بات ہے, اور وہ تو اب وہی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کو آزمائش سمجھیں, انتظار کریں, اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. ان کو کہیں کہ ان کے لیے علمی پھکی اور الزامی جواب یہ ہے کہ بچہ صحیح پیدا ہو کے بھی تو بعد میں خراب ہو سکتا ہے. ہاں کئی بچے ہیں جن کو یعنی نمونیا ہوتا ہے یا ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, ذہنی طور پہ معذور ہو جاتے ہیں, پھر کیا کریں گے, پھر تو صحیح بچوں کو بھی مروا دیں بیچ میں ہی, کہ ہو سکتا ہے بعد میں خراب ہی نہ ہو جائے. یہ نہیں ہے, یا پیدا ہونے کے بعد جب خراب ہو جائے, یہ تو ماں کے پیٹ میں ہے. جو بندہ جو بچہ ایگزسٹ کر رہا ہے وہ اگر معذور ہو جائے تو کیا اس کو قتل کر دیں گے؟ وہ اس لیے کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے نا زندہ, ادروائز ان کا بات چلے تو یہ اگلے سٹیپ میں یہ سوال بھی کر ڈالیں گے کہ جی اب اس کی تو ضرورت کوئی نہیں. بھائی اللہ نے اس کو اس طرح آزمایا اور آپ کو اس طرح آزما لیا کہ آپ نے اس کی خدمت کر دی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کوئی اینڈ نہیں کیا جاتا. اور اس کا آخری جواب یہ ہے کہ اگر آپ خود معذور ہو جائیں پھر آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے گولی مار دینی چاہیے یا میری لوگ خدمت کریں, تو آپ کو جواب مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ سارے جذبات جی,
جی
جی جی پتا ہے میرا تو اس سے کلپ بھی چڑھا ہے, ٹھیک ہے. یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے، لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، آپ لکھ لیں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، تو میرا کلپ کھل جائے گا، میں نے اس آیت کا پورے کا پورا سیاق و سباق بیان کیا. ٹھیک ہوگا جی. اور جی
ضعیف حدیث کسی درجے پر قابل عمل ہو سکتی ہے؟
نہیں ہو سکتی جی. مسئلہ نمبر 36 میں ریکارڈڈ ہے کہ امام مسلم نے لکھا ہے کہ ضعیف حدیث کسی صورت قابل قبول نہیں. وہ کہتے ہیں حدیثیں تین کاموں کے لیے ہوتی ہیں، یا تو ہوتی ہیں حلال و حرام کے لیے، نمبر دو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے روکنا، اور تیسرا الترغیب و ترہیب، یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے ڈرانا، یعنی جس کو فضائل اعمال کہتے ہیں. تو امام مسلم لکھا ہے فضائل اعمال میں بھی قبول نہیں ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں. جی ہاں، میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھے ضعیف الاسناد احادیث کا فتنہ، تو میرا ایک کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں بریلویوں کا ترجمہ صحیح مسلم کا مقدمہ دکھایا ہے، صحیح مسلم کے شروع سے، کہ امام مسلم کہتے ہیں تینوں کیٹیگریز میں ضعیف حدیثیں نہیں قبول کی جائیں گی، اور لکھا کہ وہ علماء جاہل ہیں جو حدیث ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں، کیا صحیح حدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں؟ میرے بھائی آپ جو ٹاپک کہیں گے نا اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ موجود ہے، ابھی تک اللہ کے فضل سے شاید ہی کوئی ٹاپک چھوٹ گیا ہو، وہ علیحدہ بات ہے، ادروائز ہر ٹاپک کے اوپر لیکچر ریکارڈ. ایک منٹ جی، آپ کا سوال ہے. جی تمہید کے بغیر صرف سوال کیجیے. ہاں جی ہاں جی، میں نے نہیں کہا کہ اہل کتاب کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، اللہ نے کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے. تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، دوسری جگہ کہتا ہے مشرک کے ساتھ نہیں کھا پی سکتے، تو اللہ نے دو باتیں کیوں کی ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے. میں نے نہیں دو باتیں کی ہوئی ہیں، پہلے تو آپ کا سوال میں نے صحیح کیا، یہ سوال غلط ہے کہ وہ میں نے کہا ہے اور وہ اللہ نے کہا ہے، دونوں اللہ نے کہے. یہی تو ہمارا مقدمہ ہے کہ بت پرست مشرک اور کلمہ گو مشرک میں اللہ بھی فرق کرتا ہے. جو آسمانی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، یعنی یہود و نصارہ، چونکہ وہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، ان کو اللہ نے ان کے شرک کا بھی اس حوالے سے بینیفٹ دیا ہے کہ ان کے ساتھ بت پرست مشرکین والا سلوک نہیں ہوگا، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہوگا. ٹھیک ہوگا جی. اور جو کافر مشرک اور بت پرست مشرک ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں فرق اللہ نے رکھے ہیں. قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جو یہودی اور عیسائی شرک کر رہے ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تو سورۃ المائدہ میں کہہ دیا. تو یہ اللہ نے دونوں کا فرق کر دیا. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ اللہ نے فرق کیا ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا ہوا. تو آپ مجھے بتائیں، یہاں پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں سنی شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی سنیوں کا لڑکا ہو تو یہودیوں کی لڑکی ہو نکاح ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہو جاتا ہے. ہم کہیں جی سنیوں کا لڑکا ہو اور شیعوں کی لڑکی ہو؟ کہتے ہیں نہیں ہوتا. تو ادھر سے ہی آپ ان کا مولویوں کا عقلی لیول دیکھ لیں کیا ہے، کہ جو اللہ رسول کو مان رہا ہے صرف ایک فرقے کا اختلاف ہے، اس کو انہوں نے یہود و نصارہ سے بھی بدتر کر دیا ہوا ہے. اور یہود و نصارہ وہ ہیں جو آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے بلکہ نعوذ باللہ کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے دعوی نبوت غلط کیا ہے. ان کی عورتوں سے آپ نکاح کر رہے ہیں، اور جو محمد اور آل محمد کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو فارغ ہے. تو اس سے آپ ہمارا عقلی لیول دیکھ رہے ہیں، ہمارے علماء اور عوام کا. ہاں جی جناب، نماز عصر کے وقفے کے بعد انسان اور جن کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان صرف عبادت ہی کرتا رہے؟ کیا عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ سبمیشن ٹو اللہ ان آل فیلڈز آف لائف؟ جی یہی مطلب ہے. دیکھیں عبادت کا معنی جو ہے وہ پرستش صرف نہیں ہے، عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو گاڈ. مسلم کسے کہا گیا؟ سر تسلیم خم کرنے والا. عبادت میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور جن چیزوں سے ممانعت کی گئی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فال کریں گی. اور ٹوٹل سبمیشن جو قرآن میں آیا نا کہ انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، نبی علیہ السلام کو کہا گیا. تو اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں، حقوق العباد بھی شامل ہیں، جو فرائض ہیں ان کی پابندی بھی شامل ہے، حرام سے بچنا بھی شامل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں. اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے. یعنی صدقہ سے مراد نیکی، یہ پنجابی والا صدقہ نہیں ہے. حتیٰ کہ راستے سے کوئی تکلیف دے چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلق، سیکچوئل ریلیشن شپ، ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی، اس کے اوپر بھی نیکی ہے؟ لا الہ الا اللہ میں تو نیکی سمجھ آتی ہے، یہ والی کون سی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہی ضرورت تم کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال نہیں رکھی تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ انہوں نے کہا ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پہ پھر تمہیں عذاب بھی ملے گا، اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو اور کسی غیر عورت کے ساتھ کرتے ہو، جس طرح اس پر عذاب ہے تو اس پر ثواب بھی ہے. تو یہ ہے لاجک جی، ٹوٹل اوبیڈینس. یہ نہیں ہے کہ رمضان والا خدا اور ہے اور نمازوں والا اور ہے، کہ مسلمان رمضان میں روزے تو رکھ رہے ہیں آگے پیچھے چھٹی. اچھا جی، رزق حلال والا خدا اور ہے، نمازیں پڑھنے والا اور ہے، نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، رزق حرام کمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تہجد والا خدا اور ہے، اور رشتہ داروں کی جو وراثت کے معاملے میں سخت احکامات دینے والا خدا کوئی اور ہے کہ آپ نے جتنی بچوں کا مال ناحق ہڑپ کر لیا ہے، اور سورہ نساء کے اندر آیت ہے کہ جو لوگ ناحق کسی کا مال دباتے ہیں وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹوں میں باندھے ہیں. تو جب خدا کو ماننا ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ٹوٹل پیکج ہے، وہ جو بولین الجبرے میں کہا جاتا ہے نا 01 آن یا آف، یا آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا ہے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں اللہ کو چاہیے اس قسم. اسی کو قرآن میں سورہ حج میں کہا گیا، بعض لوگ ایسے ہیں جو دین پہ کنارے کنارے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف تک کوڑا کوڑا تھو تھو. اس لیے آپ دیکھ لیں کتنے وائزین ہیں، وہ کبھی بھی پبلک میں آ کے ایسی بات نہیں کرتے کہ جو پبلک اس کی وجہ سے مجمع چھٹ جائیں. ان کے سارے مجمع چھٹ جائیں جو اتنے ہزاروں لوگ انہوں نے اپنے سال لگائے نا، اگر لوگوں کو سچائی والی بات بتا دینا. اچھا وہ پوری زندگی کہتے ہیں نہیں پہلے لوگوں کو ہم قریب تو کریں نا پھر بتا دیں گے ان کو کہ آپ یار 60 سال ہو گئے ہیں واز کرتے ہوئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے کب مرنے سے ایک سیکنڈ پہلے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے؟ پوری زندگی جھوٹ ہی سنانے رہے ہو، گپ شپ ہی سنانے رہے ہو، جھوٹے واقعات. وہ کب آئے گا وہ وقت؟ یہ نبیوں کی دعوت نہیں ہے. نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ پہلے دن سے اسٹریٹ فارورڈ، اور کسی نے لینا ہے لے، نہیں لینا تو جائے. نبی علیہ السلام کو قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ فلعلک باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بھذا الحدیث اسفا. نبی علیہ السلام آپ اپنی آپ کو جان کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ حق بات قبول نہیں کرتے، آپ کا کام صرف دعوت دینا. اسی طریقے سے طہ ما انزلنا علیک القرآن للتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، میں اتنی کوشش بھی کرتا ہوں، آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا، ٹھیک ہے. یہ صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنا چاہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے آپ اس کو واز کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ ماتا اس کو چھوڑ دو. فذکر ان نفعات الذکرہ، اے نبی علیہ السلام نصیحت کریں اس کو جس کو نصیحت کرنے کا فائدہ ہو. سیذکر من یخشى، نصیحت اس کو کریں جو ڈر جائے. ویتجنبہ الاشقى، اور اس کو تو چھوڑ دیں جو بدبختی کی آخری انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ویتجنبہ الاشقى الذی یصلى النار الکبریٰ، ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ اس کو ہم آگ پہ تلیں گے، بڑی آگ پہ. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں پہ پھر نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں. بھئی قرآن تو میں بتا رہا ہوں کہ ننگی تلوار ہے، قرآن تو کہتا ہے مانتے ہو مانو، نہیں مانتے ہو تو وہ دوزخ میں جا رہے ہو. یہ بات اگر آپ عوام سے کریں وہ کہتے ہیں بڑی سخت باتیں، وہ اس لیے کہ عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجہ، قرآن پڑھا کوئی نہیں ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن نے میں جو اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میری جب 2005 میں شادی ہوئی تو انہی دنوں میں ایک ہمارے گھر کے پاس ایک مدرسہ تھا، تو اس مدرسے میں یعنی شادی کے بھی 2-3 سال کے بعد کی بات ہے، مدرسے کے اندر غالباً 2008-09 کی بات ہے، شادی کے 4 سال کے بعد. تو وہ رمضان شریف میں پورا دورہ قرآن کراتے تھے، تو صبح کے وقت تو میں نے اپنی وہ عورتوں کو، ایک معلمہ تھی وہ ڈاکٹر فرت آشمی کی کلاس فیلو بھی ہیں، تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ ٹھیک ہے بچے پیچھے سے مانوں گا تم صبح چلی جایا کرو. تو وہ صبح 8 سے تو تقریباً 12 بجے تک نا وہاں پہ قرآن پاک اس نے کور کیا پورا، یعنی تقریباً 25-26 روزوں میں پورا قرآن انہوں نے مکمل کرا دیا صرف ترجمہ. تو میں نے اس کو کہا کہ قرآن پڑھ کے تم نے کیا سیکھا ہے؟ تو نمازیں تو پہلے بھی پڑھ رہی تھی، دین پہ پہلے بھی عمل کر رہی تھی. اس نے کہا جی میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جس خدا کا تعارف مجھے میرے معاشرے اور میرے ماں باپ سے ملا ہے نا، وہ خدا وہ نہیں ہے جو قرآن کے اندر ہے، قرآن کا جو خدا ہے یہ کوئی اور ہی ہے. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا ہمیں تو بتایا گیا کہ بھئی کوئی اللہ ایک بوڑھی نانی اما ہے، اس نے یہ شغل میلہ لگایا ہوا ہے، اینڈ پہ سب کوئی چھوڑ دے گا. جبکہ قرآن تو دھمکی سے سٹارٹ ہوتا ہے، دھمکی کے اوپر ختم ہوتا ہے، اور اس میں کلیئر کٹ کہتا ہے کہ مانو گے تو ٹھیک، نہیں تو ایسی کی تیسی پھیر دوں گا. میں تو ڈر گئی ہوں قرآن پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے. میں نے کہا ہاں اب پتا چل گیا یہی ہے اصل میں دین. لیکن یہ مرنے کے بعد پتا چلے گا. جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہوا. تو یہی کچھ ہی ہونا ہے، کیونکہ ہم نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ یار کسی نے کہنا یار میں تو ہر مہینے گیارہویں دینا سا. تو شیخ عبد القادر جنانی جو ہے وہ جس نے اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ جی ایک بندہ مر گیا تو قبر میں جناب وہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ دھوبی تھا، اس سے جب سوال پوچھا مر ربو کا، اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. پوچھا ماں دینوں کا، انہوں نے کہا میں دھوبی ہوں. تیسرا انہوں نے کہا ماں دھوبی ہوں. تو وہ فرشتے انہوں مان لگے، اللہ نے کہا چھاڑ دو، انہیں کہہ دیتا ہے جواب دے دیتا ہے. بھائی یہ جواب قرآن حدیث میں تو نہیں آیا، چھڈے چھڈے نہیں سب جھوٹ کڑے ہوئے. اللہ دے بندے قبر کے چار سوالات میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے، آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے پورا کھول دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور قبر کے تین نہیں چار سوال ہیں، چوتھا سوال ہی سب سے اہم ہے کہ تم نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور اس کے بعد پھر ایک گرز لگے گا، اور وہ گرز ایسا ہوگا کہ جنوں اس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز بھی سنیں گی. ٹھیک ہے، لگ پتا جائے گا، پتا نہیں لگے گا لگ پتا جائے گا. اب لوگوں نے بس ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا جی، وہ تو ہم تو بس نسبتیں کام آئیں گی. احمد بریلوی صاحب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تقلید کرنا کیوں ضروری ہے. اب اس کا جواب تو کتاب و سنت کے دلائل سے ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ ایک امام مالک کا مقلد تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو جب اس کو دفنایا گیا تو اس کو قبر میں فرشتوں نے جب سوال پوچھے تو اس کو جواب نہیں آ رہا تھا، امام مالک قبر میں تشریف لے آئے اور انہوں نے اس کی طرف سے اس کو جواب بتا دیے. اس لیے مقلد ہونا ضروری ہے. یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ کے بندو کسی وڈے تے وڈے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا، ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی. ٹھیک ہے کہ چیز جائے گا کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا، سب کچھ جھوٹ ہے. تو یہ ہوائیاں اڑ جائیں گی مرنے کے بعد، پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ وہ کہتا ہے کہ پتہ لگ جائے گا آگے جا کے، آگے جا کے پتہ نہیں لگنا تو لگ پتا جانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتا چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا. اب وہ کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ اپنے آپ کی اصلاح کر لوں. نہیں، میرا بھی مسئلہ 196 بھی ریکارڈ ہوا اسی کے اوپر، اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. سورہ سجدہ کی میں نے آیت نمبر 12 سے 22 تک 11 آیات میں رقت انگیز فکر آخرت کے اوپر لیکچر ہے، اور میں نے کافی ساری چیزیں اس حوالے سے ڈسکس کی ہیں. ٹھیک ہے جی عثمان صاحب، تو آڈا سوال کلیئر ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو ان میں اپنی روح پھونکی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جب روح پھونکی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دنیا میں جو حساب و کتاب ہوتا ہے یا جو انسان کرامات کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات کو ریفلیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا اس اعتبار سے تو مظہر بنایا، اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات بھی جن کو اللہ نے یعنی کیپیبلٹی دی ہے چیزوں کی، اور ظاہر ہے کہ انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، کلائمیکس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بڑی دولت عقل کی دولت دی ہے، علم کی، اور اس علم کی دولت کی وجہ سے فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے. مسئلہ نمبر میرا 79 ہے، اللہ، انسان اور شیطان. ٹھیک ہے، اس میں میں نے یہ سارے کراس ریفرنس کیے، تو یہ ٹرائنگل بنی ہوئی ہے میرے بھائی، یعنی انسان سینٹر میں ہے اور ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف شیطان ہے، وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، یہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے. تو باقی جو انسان کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ ظاہر ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. اس میں میرا مسئلہ نمبر 39 ہے، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اس میں میں نے سب کچھ بتایا کہ یہ جو ریویلڈ نالج ہے نا، وحی کا علم اور ایکوائرڈ نالج، دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ سائنس، یہ دونوں علوم اللہ نے سکھائے ہیں، اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ آج اس نے بوئنگ 747 بنا لی ہے، ایئر بس A380 بنا لی ہے، اور اتنے بڑے بڑے کارنامے کر دیے کہ آج سے 100 سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے، وہ کہ تو شاید جنت اسی کا نام ہے. یعنی آج سے 100-150 سال پہلے کے انسان کو بتایا جائے کہ میں اس موبائل فون پہ تم سے بات کرا سکتا ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو 10,000 کلومیٹر دور ہے، کہ جس دنوں تمہیں پیدل جانے کے لیے بھی ایک سال سے زیادہ کا ٹائم چاہیے، میں تمہیں ایک سیکنڈ میں اسے بات کرا دیتا ہوں، بلکہ ویڈیو کانفرنسنگ کروا دیتا ہوں، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے بچے کو یہ بات پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے وہ ٹروتھ ریویل کر دیا، جو یعنی آپ کہہ دیں نا فزکس کے قانون تھے، جو قانون قدرت اللہ تعالیٰ کے، فزکس کے نہیں کہنے چاہیے، اللہ کے قوانین تھے جو قدرت کے، وہ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں. ایک اہل تشیع عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جھوٹ کا ہے جی، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح کی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے جس نے بھی بولا ہے. اس قسم کی بہت سارے جھوٹ ساروں نے ایون نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا، آپ کو دفنانے لگے تو ہونٹ ہل رہے تھے، امتی امتی کے الفاظ آ رہے تھے، بالکل جھوٹ ہے. بلکہ قاسم نوتوی صاحب نے تو آب حیات میں، حیات النبی پہ کتاب میں اتنا غلوب کیا، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی روح بھی جسم سے نہیں نکلی تھی، وہ گلے میں اٹکی رہی تھی اور اسی حالت میں ان کو یعنی زندہ ہی دفنایا گیا. تو اس پہ ایک بریلوی عالم جو ہے عباس رضوی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں حیات النبی پہ، 450 صفحوں کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سارے تانا دیتے ہیں، ہم تو کم از کم مانتے ہیں کہ روح نکلی تھی، بعد میں داخل ہوئی ہے، یہ تو روح نکلنا بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور یہ توحید انجوائے کر رہے ہیں. اس تمام میں میرے بھائی سارے ہی ننگے ہیں، اب کیا کریں، ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. الا ما ظہر منہا، پر چاروں مذہب کا موقف. یہ جو سورہ نور کے اندر آیات اور سورۃ الاحزاب کے اندر آیات آئی ہیں پردے کے اعتبار سے، میں نے اس کے اوپر مسئلہ نمبر 161A اور 161B ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دیا ہے کتاب و سنت کے دلائل میں، جو ہے وہ اس حوالے سے پوری ڈیٹیلز موجود ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. خود کش حملہ، ہاں جی، ان کی جو تائید یا اس کی تردید، میں تو تردید ہی کرتا ہوں، مسئلہ نمبر 28 ہے میرا. میں تو خود کش حملے مسلمانوں کے خلاف ہوں یا مسلمانوں کے کافروں کے خلاف ہوں، یہ دونوں کو حرام سمجھتا ہوں. ایون کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے بھی خودکشی کرے گی تو وہ بھی حرام کی مرتکب ہوگی. یہ بالکل یعنی زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ جی میں اپنی عزت بچانے کے لیے جان اپنی نکال لوں، یہ بات غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک عورت کو کینسر ہو جائے اور وہ خودکشی کر لے کہ جی جو ہے وہ میں اب کینسر کی تکلیف کی بجائے میں یہ کاٹ لوں، یہ بات غلط ہے. یہ صرف جذباتی ڈاکٹرائن ہے، اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تدبر القرآن کی علمی حیثیت، یہ امین احسن اصلاحی صاحب کا ہے جی، بہت علمی کوشش ہے اور غامدی صاحب کے استاد بھی ہیں، ڈاکٹر سرار صاحب کے بھی استاد ہیں. تدبر القرآن امین احسن اصلاحی صاحب کا اور تفہیم القرآن مولانا مودودی کی، یہ کمبائنڈ فارم نے اگر کسی نے ایک جگہ دیکھنی ہے تو وہ بیان القرآن ڈاکٹر سرار صاحب کا سن لے، یعنی قرآن حکیم کا تانا بانا اور اس کا جو ربط ہے نا وہ سمجھا دیا ان لوگوں نے. اچھا جی، پرائز بانڈ پر اگر پہلے سے مزید کوئی ریکارڈنگ موجود ہو، میں نے پرائز بانڈ کے اوپر بتا دیا کہ جس پہ اصل رقم ڈوب جائے وہ تو حرام ہے، جس میں اصل رقم باقی رہے وہ ڈوبے نہیں اور انعام گورنمنٹ کی طرف سے جیسے اسٹیٹ بینک کے پرائز بانڈ ہیں تو وہ حلال ہے. جنت البقیع میں دفن ہونے کی خواہش کرنے کی شرعی حیثیت کیا؟ یہ جنت البقیع تو ویسے پبلک میں مشہور ہو گیا، اصل میں لفظ ہے بقیع غرقد. وہ جنت اس لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی دفن ہو گیا تو جنتی ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی بقیہ غرقد میں ہی موجود ہے، وہاں دفن ہونے سے کسی نے جنتی نہیں ہونا. یہاں لوگ بڑے فخریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بھی، یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو بڑی یعنی پرسنالٹیز، شیخ زکریا کاندلوی صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے وہ بقیہ غرقد میں دفن ہے، پوری زندگی مسجد نبوی میں وہ درس بھی دیتے تھے. تو آپ ذرا بریلویوں سے پوچھ لیں کہ وہ بقیہ غرقد میں دفن ہے اور آپ کے سو کالڈ جنت البقیع میں، وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں. اچھا، آپ دیوبندیوں سے پوچھیں گے، الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب ہیں ضیاء الدین مدنی صاحب جو مدینہ شریف میں رہے ہیں اور وہ اپنے زمانے میں وہاں میلاد بھی کرواتے تھے، وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے، تو دیوبندیوں سے پوچھیں کہ کیا وہ سیدھے جنتی ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں. تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کو جنتی نہیں مان رہے ہیں تو ہمیں کس چیز کی دونس لگاتے ہیں کہ کوئی بقیہ غرقد میں دفن ہو کے تو جنتی ہو جائے گا؟ البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں موت مانگا کرو، جو لوگ مدینے میں فوت ہوں گے میں قیامت والے دن ان کی شفاعت کروں گا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا، اور اللہ نے ان کو دونوں خواہشات ان کی پوری کی، مسجد نبوی میں یعنی ان پہ زخم لگا اور مدینہ شریف میں ہی انہیں شہادت کی موت بھی ملی، نبی علیہ السلام کا پڑوس بھی ملا مرنے کے بعد. تو وہ تو ہے کہ مدینے میں یعنی اہل مدینے کی جو قبرستان میں لوگ دفن ہیں ان کی شفاعت ہوگی، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی. میں نے قبر رسول کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر 3 گھنٹے کا دے دیا، مسئلہ 54C اور مسئلہ 54D، اس میں نے یہ ساری صحیح روایتیں بھی ضعیف روایتیں بھی ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سارے فائدے اسی کو حاصل ہیں جس کے عقیدے صحیح ہوں گے. کیونکہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو ایک دعا دی تھی جو انہوں نے اس دنیا میں کر لی, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے, میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. مشرک کو چاہے وہ مدینہ شریف میں دفن ہو جائے چاہے وہ مکہ شریف میں دفن ہو جائے, اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے اگر وہ بد عقیدہ ہے. بالکل جی. حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے جی, حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے, تو وہ کلپ کھل جائے گا. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ سنت عملی تواتر اور اجماع کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے, اور حدیث جو ہے وہ ریٹن ریکارڈ ہے اسی عملی تواتر کا, لیکن 800 سے 1200 سال پہلے وہ فریز ہو گیا. لیکن تواتر میں جو اجماع ہے وہ سنت ہے. باقی اگر آپ کہیں گے جی انڈیا پاکستان میں تو اجماع ہے کہ قبروں سے مانگا جائے, ہمارے سارے بزرگ مانگتے آئے ہیں تو یہ ثابت ہو جائے گا, تو یہ اجماع نہیں ہے. اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا کہ قبر والوں سے مانگنا چاہیے پھر اجماع ہوگا, اور وہ تو نہیں ہے. اجماع کیا ہے؟ نمازیں 5 ہیں, قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے, نماز کی 17 رکھتے ہیں, 2 فجر کی, 4 زہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, مردے کو قبلہ رخ دفنانا چاہیے, بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان دینی چاہیے. جامعہ ترمذی میں موجود ہے, امام ترمذی نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر تواتر اور اجماع چلتا آ رہا ہے. اجماع پہ مسئلہ 31 میرا ریکارڈڈ ہے کہ اجماع جو ہے وہ یعنی احادیث سے بھی بڑی دلیل ہے, عملی تواتر ہے. سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے میں نے اس کلپ میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے, جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں. اچھا جی, جس طرح آپ شرکیہ بارات کے حوالے سے بریلوی دیوبندی اور حدیث کی کتابوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں, اس طرح شیعہ کی کتاب کا کب کریں گے؟ بات یہ ہے کہ اس دن کریں گے جب ہماری ویب سائٹ کا نام اہل تشیع.com ہوگا. چونکہ ہم اہل سنت کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے, کتابیں بھی اہل سنت کی میں استعمال کر رہا ہوں, تو میں تو پہلے اہل سنت کو ایڈریس کروں گا. وہ تو میرا یہودیوں عیسائیوں کے اوپر بھی شاید ایک ہی لیکچر ہے, تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ میں یہودیوں یا عیسائیوں کی غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کرتا, یا اسی طریقے سے جو ہے وہ قادیانیوں کے اوپر بھی میرا ایک ہی کلپ آیا ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ تو جذباتی باتیں ہیں. اہل تشیعوں کو میں نے دعوت حق مسئلہ 162A کے اندر پیش کیا ہے, خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں, جس میں میں نے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات سے دعوت حق ان کے سامنے رکھی ہے. باقی ان کی کتب کا پوسٹ مارٹم اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ میں اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہوں, اور میں اہل سنت میں جتنے مقادمے فکر ہیں ان کو سنیوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کریں. چونکہ میں نے اپنے اوپر اہل سنت کے منہج کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے, فرقے کا نہیں منہج کا, جو بڑی تفریق ہے سنی اور شیعہ, اس لیے میں نے سنیوں کو ہی ایڈریس کرنا ہے. چونکہ میں کتابوں ان کے حوالے دیتا ہوں نا, تو اس لیے میں نے انہی کی غلطیاں ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنی ہے. جب یہ اپنی غلطیاں مان لیں گے اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر اہل تشیعوں کو اپنا منہ بھی دکھا سکتے ہیں. میں نے اس کے باوجود نہج البلاغہ کی روشنی میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات سے شیعہ کو پورا خلافت راشدہ کا مقدمہ سمجھایا ہے. مسئلہ 55B ہے میرا حدیث قرطاس کے اوپر, جس میں میں نے سیدنا عمر کا دفاع کیا. میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کے اس حوالے سے حوالے پیش کیے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی اہل سنت کے موقف کی کئی معاملات میں تائید ہوتی ہے. باقی ان کی جو وہ معاملات ہیں میرے تو ہر لیکچر کے اندر آتا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے. جب میں ہر دوسرے لیکچر میں یہ بات کر دیتا ہوں تو ظاہر ہے میں تو بنیادی اختلاف کر رہا ہوں نا. اور اسی حوالے سے جو کشف کا عقیدہ ہے یا امامت کا بگڑا ہوا عقیدہ ہے, اور اسی طریقے سے قادیانیوں کے جو بگڑے ہوئے عقائد ہیں, اس کے اوپر بھی میرا کلپ آ چکا ہے قادیانیوں کو دعوت اسلام. اس میں میں نے سب کے بارے میں یہی موقف اڈاپٹ کیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی شخص کے ساتھ کسی کا کوئی ڈیوائن تعلق اللہ تعالیٰ کے کا مانے تو وہ اسی گمراہی کے اندر جو ہے وہ فال کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ میں نے مسئلہ 185 کے اندر انجینئر محمد علی مرزا کے 8 اعلانات, اس میں میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا تھا. تو یہ کبھی بھی نوبت نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیول پہ مجھے اترنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک اہل سنت کی صفائی نہیں ہوتی ہے 80% اہل سنت کی, اس وقت تک 20% اہل تشیعوں کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اہل تشیعوں اور ہمارے درمیان جو قرآن کتاب کامن ہے ہم اس کے ریفرنسز دیتے ہیں. نہج البلاغہ سے ریفرنس دے کے ان کو مقدمہ اپنا پیش کیا ہے, جو میں اہل سنت کا مقدمہ ان کی عدالت میں پیش کیا ہے. تو اس لیے ان باریکیوں میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں پہلے اپنے گھر کی صفائی کر لوں اہل سنت کی کتابوں, کیونکہ میں نے سنی پلیٹ فارم استعمال کر لیا نا. اگر میری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com نہ ہوتی تو پھر میرے لیے معاملہ آسان ہوتا. میں سنی شیعہ تفریق میں اہل سنت کے منج کو صحیح سمجھتا ہوں, اہل تشیعوں کی میں تکفیر نہیں کرتا ہوں, ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہوں. تو اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی مطلب غلط فہمی ہوگی ہے تو وہ اپنی غلط فہمی کا ازالہ کروائے اور شیعہ کو کتابوں کے حوالے کہاں سے دیں. ہم جب ان کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں غلوف کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں غلوف کیا ہے اور آپ نے تو اپنے بزرگان دین کے ناموں کے کلوے آپ کے بزرگوں نے پڑھائے ہیں اور وہ آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, آپ تو پہلے اپنا اسلام ثابت کریں نا. تو وہ تو نہیں کر سکتے, کیسے ثابت کریں گے, ان کی تو آپ تکفیر کرنے سے رہے, اتنی تو جرت کسی کے اندر نہیں ہے. تو وہ آپ مقدمے ہی ہار جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کی خلافت کو انڈورس کیا ناجر بلاغہ میں تو آپ مانتے کیوں نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو دنیا کے جو سنی ہیں 80% سنی تو رفع الیدین سے نماز ہی نہیں پڑھتے, تو آپ لوگوں نے کیا بخاری مسلم مان لی ہے؟ تو پریکٹیکلی تو انہوں نے مانی, تو دونوں ہی امام میں ننگے ہیں نا. تو میرا چونکہ امفسائز ہوتا ہے عقیدے کے اوپر, عقیدے پہ میں نے سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے اوپر کام کیا الحمدللہ. مسئلہ نمبر 3 ہے, مسئلہ نمبر 43 ہے اور کئی ہیں, بلکہ ہر دوسرے لیکچر میں ایون میں نے سیدنا حسین علیہ السلام کے دفاع میں اور حضرت علی علیہ السلام کے دفاع میں جتنے بھی لیکچر دیے سب میں میں نے یا علی مدد کو شرک ڈکلیئر کیا ہے اور قرآن حکیم سے ریفرنسز دیے. اس کے بعد تو مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں الزامی جواب دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں آلموسٹ 12 سے 15 کروڑ بریلوی ہیں آؤٹ آف 22 کروڑ, وہ تو سارے اہل حدیثوں کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو کیا اہل حدیثوں نے 15 کروڑ بریلویوں سے عاشق رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا؟ نہیں کیا. تو اسی لیے ہمیں اہل حدیث سے جو لاکھوں کی تعداد میں کروڑ بھی بنی ہے ان سے ہمیں سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, نہ ہمیں کسی بریلوی دیوبندی سے عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے الحمدللہ دلائل لوگوں کے سامنے ہیں, ہم نے بالکل پورے کا پورا معاملہ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے. مسئلہ نمبر 71B 5-6 سال پہلے ریکارڈ کروا دیا تھا, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. میں اس لیکچر کو سمجھتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور میں اپنے اعمال میں سے اگر کوئی سب سے بہترین چیز پیش کر سکتا ہوں عبادات کے بعد اللہ کے طور اللہ کے سامنے تحفے کے طور پہ کہ میں نے یہ امت کے لیے خدمت اللہ نے مجھ سے لی ہے, تو وہ مسئلہ نمبر 71B ہے جو ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا. کیونکہ انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں افغانستان میں جب تک بزرگ پرستی کے فتنے کو ایڈریس نہ کیا جائے اس وقت تک قرآن و حدیث کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو بزرگ پرستی کی جو آکاس بیل تھی وہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اور سچ پیپر نمبر 2A بھی ہے اندھا دل پیروی کا انجام, تو وہ میں نے اس میں بیان کر دیا. اچھا, کیا مولا لفظ کہنے سے منع کرنے والی کوئی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے؟ یہ میرے بھائیوں جو یہ والا جو مولا ہے یا اس طرح کی کئی احادیث اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ وہ کس مولا کہنے کی اور کس سید کہنے کی, سید کہنے کی بھی ممانعت احادیث کے اندر آئی ہے, لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کی اجازت مرمت فرمائی ہے اور کنڈیم کر دیے کہ کس طرح کا لفظ سید استعمال کرنا اور کس قسم کا لفظ مولا استعمال کرنا منع ہے. سید اور مولا یہ دونوں الفاظ آپ نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں اور اجماع ہے, آپ دروشی میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا ہمارے سید اور ہمارے مولا ہمارے جگری یار ہمارے دلی محبوب. مولا کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امہاتهم, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6. نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اولا مولا, اسی طریقے سے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا نا, ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین, بے شک اللہ کا مولا ہے جبریل, اللہ کا جو اللہ مولا ہے نبی علیہ السلام کا اور جبریل علیہ السلام بھی اور صالح مومنین بھی, والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور اس کے بعد فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں, یعنی ظاہری اسباب کے اندر غائب میں پکارنے کے لیے نہیں. تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے, جبریل بھی مولا ہے اور صالح مومنین بھی نبی علیہ السلام کے مولا ہیں, یعنی پشت پناہ ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں. اور یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا کہ اگر تم صحیح روش اختیار نہیں کرو گی تو یاد رکھو ہمارے نبی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم بیویوں کو الگ کر کے نبی علیہ السلام کو اور بیویاں دے دے جو عبادت گزار ہوں گی، جو روزے رکھنے والی ہوں گی، جو تابع فرمان ہوں گی، وہ بڑی ان کی خصوصیات آئی ہے. اور اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 105 ریکارڈڈ موجود ہے، جنید جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے یہ سارا نبی علیہ السلام کی بیویوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حوالے سے یعنی سخت گرفت کی گئی قرآن حکیم کے اندر، میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے. تو قرآن پاک میں کہا گیا مولا ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی جو مجھ سے جگری محبت رکھتا ہے وہ نبی حضرت علی سے بھی جگری محبت رکھے. اور اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ پھر آیت بھی پڑھی، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواج امہاتہم. غدیر خم کی حدیث پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، آپ یوٹیوب پہ لکھیں غدیر خم کی حدیث، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. 8 ترک میں نے اہل سنت کی کتابوں سے بیان کیے. تو اگر نبی علیہ السلام نے یہ ممانعت کی ہوتی تو آپ اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کیوں کہہ رہے ہوتے، اور پوری امت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کیوں کہہ رہی ہوتی. اور پھر آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا، سیدنا بلال کا، ایک عرب کے سردار نے ایک حبشی کو، غلام کو کہا سیدنا بلال. اسلام کی برکت ہے نا. تو یہ مولا اور سید کے لفظ ان معنوں میں بالکل درست ہے، باقی مشکل کشا کے معنوں میں وہ قرآن میں آ گیا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. مشکل کشا والے معنوں میں صرف اللہ ہی ہے، وہ دعا صرف اللہ ہی سے. میرا لیکچر ہے اور آپ ایک یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، علی کا صحیح شیعہ کون ہے، ہو از ٹرو شیعہ آف علی، انگلش میں لکھیں یا اردو میں، میرا کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے مولا کے دونوں معنوں کے اوپر ڈیٹیل سے بحث کی. یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو میں نے ان چیزوں کو ایڈریس نہ کی ہو. جن چیزوں کی ممانعت آئی ہے وہ اور ہے، جن چیزوں کی ممانعت نہیں آئی وہ اور ہے. ان چیزوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہوگا جی، اور کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ ہاں جی ہاں جی کریں.
مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا، پھر آخرت جب برپا ہوگی تب بھی عذاب ہوگا، یہ دو ڈفرنٹ چیزیں؟
نہیں، کوئی ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہیں. قرآن پاک تو کہتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا. سورہ سجدہ میں آیا ہے پارہ نمبر 21 کے اندر کہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی میں عذاب آتا ہے تو پھر ٹو ڈفرنٹ چیزیں کیسے ہو گئیں؟ وہ اس لیے کہ میں نے مسئلہ نمبر 117 اے اور بی ریکارڈ کرایا ہے. 117 اے میں میں نے 10 آیات سے ثابت کیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں عذاب کے 4 قسطیں ہیں دنیا میں، نمبر 1، نمبر 2 موت کے وقت، نمبر 3 قبر میں، اور نمبر 4 آخرت میں. اب یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 21 سورہ سجدہ پارہ نمبر 21، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور چکھائیں گے اس دنیا میں چھوٹا عذاب اس بڑے دن کے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں. تو دنیا میں جو تکلیفیں ہیں نا ان کو بھی اللہ عذاب کہتا ہے نا. دیکھیں نا، ایک بندے سے بیٹا چھین لیا تو عذاب ہے نا، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے نا. عذاب کوئی نوٹوریس ورڈ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں عذاب کا مطلب ہے کہ کوئی عذاب ہو گیا کسی کے اوپر، نہیں. سفر کو احادیث کے اندر عذاب کا ٹکڑا کہا گیا. عذاب سے مراد تکلیف دہ چیز، کسی کو لا علاج بیماری لگ جانا یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے جی. کسی کا بے اولاد ہونا یہ بھی عذاب ہے، لیکن یہ عذاب وہ والا عذاب نہیں جو پنجابی کے اندر عذاب سمجھا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے آزمائش، جسے کہا جاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، اور پھر دیکھیں گے کہ کون ہے جو صبر کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ رہے گا. تو یہ مسئلہ 117 اے اور بی میں میں نے بتایا کہ عذاب کی 4 قسطیں دنیا میں، موت میں قرآن حکیم میں سورۃ الانعام کے اندر باقی صورتوں میں آتا ہے کہ موت کے وقت جو فاسقین ہیں ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس بڑے عذاب کی طرف. تو ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا تو موت کے وقت ان کی پھینٹی کیوں لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی کیا حساب کتاب ہونا ہے. آپ کو نہیں نا پتا، اللہ نے تو پہلے حساب کر لیا ہوا ہے کہ اس بندے کا کیا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ قبر کوئی ظلم لازم نہیں آتا، اگر وہ دنیا میں یا موت کے وقت یا قبر میں یا آخرت میں عذاب دیتا ہے، حساب کتاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ حساب کتاب آپ کا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے. ادروائز اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب اس نے کیا ہوا ہے, آپ کو ٹینشن لینے کی, اللہ کے حساب کی ٹینشن ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پتا میں نے کس کو کس وقت عذاب دینا. آپ کو سوال تو نہیں ہے جی؟ اچھا جی جی کریں.
سوریا میں نے نوٹ کیا تھا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب ہاتھ باندھتے ہیں تو اس کا میں نے پتا کرنا تھا کہ کوئی اس میں حدیث ہے کہ
نہیں. کوئی نہیں ہے جی, میں نے تو جی ہاں جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے اوپر میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے, سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں میں نے بتایا کہ سعودیہ میں جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے, شیخ ناصر الدین البانی, انہوں نے کتاب لکھی ہے صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شیخ البانی کا نام سنا ہے نا, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یہ عرب کے علماء نے بدعت جاری کر دی ہے. امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے, حنفی شافعی مالکی حنبلی چاروں اور اہل حدیث بھی اور ایون شیعہ بھی سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا, میں نے علماء عرب کی تین غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں. مثلا نمبر 70B میں رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, ایک رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا, دوسرا وہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے ہیں بعد میں ہاتھ لگاتے ہیں, اور تیسرا جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا جس کا صحیح بخاری میں حکم ہے 6251 نمبر حدیث ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ کے اٹھنا چاہیے, امام کعبہ ڈائریکٹ اٹھ جاتا ہے. یہ آلریڈی تین غلطیاں ان کی نماز میں میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والے مسئلے پہ بھی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے, تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے پھر 8 پوائنٹس بتائے ہیں مسئلہ 70A میں, مکمل نماز محمدی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, 8 میں نے پوائنٹس سے ثابت کیا ہے بخاری مسلم ابو داؤد اور نسائی کی حدیث سے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے اوپر اجماع اور عملی تواتر ہے, تو یہ ان کا بالکل موقف باطل ہے. ٹھیک ہوگا جی, میرا خیال ہے سوال کافی ہیں, باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکشن کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.